हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मीना का नजारा नसीब हो, हज का सफर फिर मेरे मौला नसीब हो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है अहकाम हज और इसकी दूसरी किस्त पेश की जा रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल के सिलसिले में भी मुख्तलिफ मराहिल और मदनी गुलदस्ते शामिल किए गए हैं। इंशाअल्लाह आप देख सकेंगे मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली का इसमें खुसूसी मरहला है, वो क्या है? वो है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज, जिसका हमने उनवान दिया है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हज। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसी सिलसिले में एक मरहला है हमारा वाजिबात हज। हज के जो तमाम वाजिबात हैं उनमें से कुछ न कुछ वाजिबात जो हैं वो हर किस्त में हम शामिल करेंगे और चंद वाजिबात आज की किस्त में भी शामिल किए गए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एक मदनी गुलदस्ते की सूरत में वो भी आप मुलाहिजा करेंगे। इसी तरीके से हज के बारे में जब आप किताबें पढ़ते हैं, जब आप उलामा से मसाइल सुनते हैं, तो मुख्तलिफ इस्तलाहात आपको सुनने को मिलती हैं। उन इस्तलाहात के मानी और मफहूम हमें मालूम नहीं होते तो हम पूरा जुमला और पूरी बात ही समझने से कासिर रह जाते हैं। तो उन इस्तलाहात के, उन पर्टिकुलर अल्फाज के, उस टर्मिनोलॉजी के माना क्या है, मफहूम क्या है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी हमने एक अपना मरहला रखा है और इस मदनी गुलदस्ते में आप सीख सकेंगे बिलखुसूस हज से मुतालिक इस्तलाहात का मानी और मफहूम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की किस्त में मस्जिदुल हराम शरीफ की एक 3D प्रेजेंटेशन रखी है और जो आप सीख सकेंगे एक नक्शे की मदद से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसी के साथ साथ क्योंकि अक्सर हज करने वाले जो है, हज जब करते हैं तो उमरा भी करते हैं, जब उमरा करते हैं तो उमरे का तरीका भी मालूम होना चाहिए। आप हज पे जा रहे हैं, हज तो अपने मखसूस अय्याम में होगा लेकिन उसके आगे और पीछे उमरा भी किया जाता है, तो उमरे का तरीका कार क्या है, इसके मरहले क्या हैं, इसके बुनियादी आमाल क्या हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे मुतालिक भी एक मरहला रखा गया है और ये भी आपको मदनी गुलदस्ते में सीखने को मिलेगा। और एक बहुत ही अच्छा मरहला, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प मरहला इसमें हमने ये रखा है कि हमारे हाजरीन जो हमारे मंच पे मौजूद हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, एक सवाल पेश किया जाता है क्विज की सूरत में और उसके मुख्तलिफ जवाबात होते हैं, आपको एक जवाब उसमें से सिलेक्ट करना होता है। हाजरीन जवाब देंगे, जब मरहले का मौका आएगा तो इंशाअल्लाह तरीक़ाकार भी अर्ज कर दिया जाएगा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की फजीलत समाअत करते हैं। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआती कान शफाअतन लहू इंदी यौमल क़ियामा, यानी जो रोजे जुमा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ेगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजे जुमा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसको मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे सिलसिले का बाकायदा आगाज हो चुका है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कलाम भी शामिल करते हैं और हमारे अदनान शेख भाई मौजूद हैं, इनसे कलाम सुनते हैं। जी अदनान भाई।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد
تک رہے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ بہت پڑیے صلی اللہ نبی
پیارا کلام ہے حاضری مدینہ کے حوالے سے، آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔
طیبہ کے مسافر تو مجھے
Amen. Okay.
سبحان اللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی ہمارے ساتھ ہیں اور سلسلہ احکام حج انشاءاللہ عز و جل اس کے جو مختلف مراحل ہیں مختلف مدنی گلدستے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں ان کو شروع کرتے ہیں. پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مفتی صاحب آج کے سلسلے میں کچھ ناظرین کو تعارف پیش کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا ہمارے سیگمنٹ مرحلے اور مدنی گلدستے ہیں ابتدا کیسے کریں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز ہم ابتدا کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے تذکرے سے.
سبحان اللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے ہمارا جو مرحلہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج. سبحان اللہ
نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے رفقا کے ہمراہ جانب مکہ رواں دواں ہوئے اور ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک ہی حج ادا فرمایا. پچھلے سلسلے میں ہم نے تفصیلا سنا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو چیدہ چیدہ کیا کیا واقعات پیش آئے اور مکہ مکرمہ تک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو پہنچے ہیں کن کن مقامات سے گزرتے ہوئے پہنچے ہیں. یہ جو پورا قافلہ تھا بڑا ہی سادگی پر مشتمل تھا. خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سادگی اپنائے ہوئے تھے. جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے اس پر ایک سادہ سا کجاوہ تھا اور راوی کہتے ہیں کہ اس کجاوے پر جو کپڑا تھا اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں ہوں گی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زاد راہ تھا یعنی سفر کا جو سامان تھا وہ رکھا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان بھی اسی پر رکھا ہوا تھا اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا وہ بھی اسی پر رکھا ہوا تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات پہنچے ہیں تو آپ کا سامان اپنی ہی اونٹنی پر لدا ہوا تھا. ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پہلے سفر طویل تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر تو اس لیے ایک الگ سے اونٹ پر دونوں حضرات کا سامان رکھ دیا گیا اور مکہ مکرمہ سے جو عرفات کا سفر ہے یہ مختصر سفر تھا. اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زادر سفر تھا وہ اسی اونٹنی پر رکھ دیا گیا یعنی قصبہ اونٹنی پر. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ قافلہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور بیر روحا کے بعد جب یہ مزید آگے بڑھتا ہے تو مقام ارج پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ ڈالتے ہیں یہاں قیام فرماتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حج کے قافلے پر ہم لوگ نکلے تو مقام ارج پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اونٹ جس پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا زاد راہ بھی تھا وہ گم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھانے وغیرہ کے لیے غلام سے پوچھا کہ کیا اہتمام ہے تو اس نے عرض کیا کہ اونٹ تو کل رات سے غائب ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور آپ نے اسے سزا بھی دی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس محرم کو یہ کیا کر رہا ہے, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرمی کی جانب متوجہ کیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا ہوا کھانا لے آتے ہیں, پورا تھال پیش کر دیا. ایک اور صحابی سعد بن عبادہ اور ان کے بیٹے اپنا اونٹ پکڑ کر لے آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ حاضر ہے, آپ اسے قبول فرمائیے. بہرحال جو پہلے صحابی کھانا لے کر آئے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا, دونوں کو برکت کی دعا دی. کچھ ہی دیر کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو لے کر حاضر ہوئے جس پر ان دونوں حضرات قدسیہ کا زاد راہ یعنی سامان موجود تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی دعاؤں سے نوازا. تو مقام ارض جو ہے احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے اور میرے لیے بھی یہ ایک نیا مقام تھا, کافی میں نے کوشش کی اسے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی. اسی دوران میرا رابطہ ہوا عرب کے ایک محقق صاحب سے, انہوں نے اس عنوان پر یعنی جغرافیہ اور یہ مختلف راستے اور نقشے اور میقات ان پر ایک درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے مجھے پورا نقشہ بھیجا. اس سے مقام ارض کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بیر روحا کے بعد یہ مقام ارض ہے, یہاں پر جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا. ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانب. وہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے, جس کا ٹائٹل یا عنوان حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آج کل جس علاقے کا نام جرول ہے, توا کا جو مقام ہے, پرانا نام توا تھا, اس مقام پر قیام فرما ہوئے رات آپ نے وہاں گزاری. وہاں کنواں تھا بیر توا, وہاں غسل فرمایا تاکہ مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہو سکے. اگرچہ کہ یہ مقام آج کل اتنا نزدیک ہے کہ یہ سوچنا بڑا مشکل ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل فرمایا, اب پھیلاو آ چکا ہے. پہلے مکہ مکرمہ کی آبادی اتنی وسیع نہیں تھی. یوں سمجھیے کہ آج کا جو بیر توا کا مقام ہے, میں 2010 میں جب حاضر ہوا تھا, قبلہ مفتی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بھی ساتھی تھے, میں ان کی معیت میں تھا اور ہم لوگ گلیوں سے ہوتے ہوئے اس کنویں کی زیارت کے لیے گئے تھے. 2013 میں جب میں حاضر ہوا تو نہ وہ گلیاں تھیں, نہ وہ گھر تھے, نہ وہ دکانیں تھیں, نہ مکانات تھے, بلکہ بالکل میدان تھا اور صرف تنے تنہا یہ کنواں کھڑا ہوا تھا. تو اب اس طرح توجہ نہیں رہی کیا صورتحال اس کنویں کی. تو جیسے مسجد الحرام کی جو گاڑیاں ملتی ہیں لال بسیں, اس جانب کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ مقام آ جاتا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے غسل فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, دخل من سنیت العلیا وخرج من سنیت السفلا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اونچائی کی جانب سے داخل ہوئے, اور اس طرف اونچائی ہے. اگر بقی جب پوری ختم ہو جاتی ہے, یعنی ایک تو بدقسمتی سے بقی کے درمیان روڈ نکال دیا گیا ہے, تھوڑا اور آگے بڑھیں جعفریہ مارکیٹ سے آگے ہوتے ہوئے, جب بقی پوری ختم ہو جاتی ہے اور جربل کی طرف جائیں تو چڑھائی آتی ہے. یہ پورا علاقہ چڑھائی کا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چڑھائی کے راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور جو ڈھلان کا راستہ تھا, مسفلہ کا جو راستہ, وہاں سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا. بنی عبد المطلب کے خاندان والے بھی, بالخصوص بچے بھی حاضر ہوئے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بعض بچوں کو پیچھے بٹھایا، بعض بچوں کو آگے بٹھایا، اور یوں یہ قافلہ مسجد الحرام شریف کی جانب بڑھتا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو بھی فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام شریف میں کہاں سے داخل ہوئے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام باب السلام سے داخل ہوئے. باب السلام، مبارک دروازہ، جس کا انتخاب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے داخلے کے لیے فرمایا. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج باب السلام جس جگہ واقع ہے اس کی سمت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، مطلب اس کی ڈائریکشن وہی ہے، لیکن اس کی جو جگہ ہے اس میں فرق آتا رہا ہے. یعنی پہلے تو یہ بعض تصویروں میں مطاف میں بھی نظر آیا ہے، یعنی بالکل صفا مروہ کراس کر لیں پوری، تو پرانی تصویروں میں مطاف کے اندر بھی یہ دروازہ نظر آیا ہے. یہ تصویر میں آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بہت پرانا دروازہ ہے، اتنا چھوٹا دروازہ نہیں ابھی ہے، اب تو بہت بڑا یہ دروازہ بنا دیا گیا ہے. یعنی اور مختلف دروازے تھے، یعنی صحابہ اکرام علی مردوان میں سے جس کا گھر جہاں تھا ان کے ناموں سے دروازے تھے. اگر آپ اجیات کی طرف سے آئیں باب السلام کی طرف، اور پاکستانی عموماً جو ہے وہ مسفلہ میں رہتے ہیں شارع ابراہیم خلیل کی طرف، تو یہاں سے مسفلہ کے راستے سے جب آپ آئیں گے تو مکہ ٹاور کے سامنے سے ہوتے ہوئے جبل ابی قبیس کی جانب مڑے، مولوی شریف کی طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے، اور یہاں سے مختلف دروازے آئیں گے. دار ارکم بھی یہی ہے جہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کا قدیم اور اولین مدرسہ لگا کرتا تھا. پھر مختلف صحابہ اکرام کے ناموں سے دروازے آئیں گے، ان کے گھر ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ کئی دروازوں کو ملا کر اب باب السلام بہت وسیع بنا دیا گیا ہے، اور اس پوری پٹی میں سب سے بڑا دروازہ باب السلام ہے، اور اس کو نیچے اتارا گیا ہے. یعنی صحیح کا جو بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ سے گزر کر یہ دروازہ بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جا کر نکلتا ہے، باب الکعبہ کے سامنے جا کر نکلتا ہے. محدثین نے اس پر کلام کیا، کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے داخلہ مسجد الحرام کے لیے باب السلام کا انتخاب کیا. ایک ادب پر مشتمل نقطہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ مہمان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو دروازے کی طرف سے جاتا ہے. مسجد نبوی کے ویسے تو بہت سارے دروازے ہیں، باب الفتح بھی ہے، باب عمرہ بھی ہے، بہت سارے دروازے ہیں، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ باب السلام کی طرف ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں جب گئے ہیں، مسجد الحرام شریف میں جب گئے ہیں، تو مسجد کے اس دروازے کا انتخاب فرمایا کہ جس کا رخ باب الکعبہ کی جانب سے ہے، تاکہ دروازے کی جانب سے ایک مہمان کا داخلہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر پر ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ، قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ لسنا ننوی الا الحج، کہ ہم جب آئے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پر، تو ہم معروف تو یہی تھا کہ صرف حج ہی ہوتا ہے، لسنا نعرف العمرہ، عمرے کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عمرہ بھی ہوتا ہے، حتی اذا اتینا البیت معہ، جب ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد بیت الحرام میں آ گئے تو ہمیں عمرے کا پتہ چلا. اب اس بات کی کیا تشریح ہے، اس کے مختلف الفاظ، اس کا مختلف پس منظر ہے. ایک تو پس منظر یہ ہے کہ چونکہ پہلے حج کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کیا جاتا تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ذو الحلیفہ سے چلے ہیں تو ذو الحلیفہ پر جو آپ نے قیام فرمایا مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ابیار علی کے مقام پر، تو وہاں آپ پر وحی آتی ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملائیے. اور زمانہ جاہلیت میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جو حج کے مہینے ہیں ان میں لوگ عمرہ کرتے ہوں. تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ پہلے حج کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ غیر معروف چیز تھی، ہمیں اس سے پہلے، اس سفر سے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، یہاں آ کر پتہ چلا. اب اس ضمن میں بہت سارے علم و حکمت کے اور بھی ایسے نکات ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مثال کے طور پر اس کال کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ہم نے احرام حج کا باندھا ہے یا عمرے کا باندھا ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں تھا. ایسا ہونا ممکن ہے. باہر شریعت میں اور دیگر کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص احرام مان لیتا ہے اور کسی قسم کی تعین نہیں کرتا کہ وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے، تو بھی اس کا احرام درست ہے، اور جب تک یہ طواف نہیں کر لیتا اسے اپنی نیت متعین کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اور اگر کسی نے اب بھی نیت متعین نہیں کی تو ہمارے فقہا نے بیان کیا، اب وہ جو طواف کرے گا اس کا طواف اس مبہم نیت کے باوجود عمرے کا طواف کہلائے گا، اور اب اسے عمرے کی ادائیگی کرنی ہوگی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد مروہ پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ احرام کھول دے، یعنی حلق وغیرہ کروا لے، اور جو اپنے ساتھ ہدی لے کر آیا ہے، یعنی ایسا جانور کہ جو مذبح میں جا کے قربان ہونا ہے یوم نہر 10 ذوالحجہ کو، جس کی قربانی دی جانی ہے، اگر کوئی اپنا جانور ساتھ لے کر آیا ہے تو وہ احرام نہ کھولے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا حج فرمایا، حج قران فرمایا یا حج تمتع فرمایا، یہ جو علماء کے درمیان ایک بحث ہے، اور اس بحث کے اندر جو ایک مشکلات درپیش آئیں اور حل بڑا دشوار ہوا، اور بڑے بڑے علماء میں اس کا اختلاف ہوا، یعنی مجتہدین میں تابعین کے بعد سے یہ اختلاف موجود ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام احرام اتار کر حلق یا تقصیر فرما لیتے تو فیصلہ ہو جاتا کہ آپ کا جو حج تھا قران ہے یا تمتع ہے، اگر ایسا فرما لیتے تو قران ہونا واضح ہو جاتا، لیکن آپ نے احرام نہیں اتارا. اب جو تمتع کرنے والا بھی اگر جانور ساتھ لے کر آئے تو وہ احرام نہیں اتارتا عمرہ کرنے کے بعد، قران والا بھی نہیں اتارتا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام تو نہیں اتارا. تو اب آپ کا جو حج تھا وہ حج قران تھا یا تمتع تھا، اس میں علماء کا اختلاف ہوا، لیکن راجح یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج تھا وہ حج قران تھا. تو یہ اختلاف کیوں واقع ہوا، اس کا پس منظر میں نے عرض کیا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو فرما دیا کہ جو جانور ساتھ لے کر آیا ہے وہ احرام نہیں کھلے گا، اور بقیہ لوگ احرام کھول سکتے ہیں. اب کس کس نے کھولا اس کا تذکرہ آج جو ہم حدیث عرض کریں گے اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ قافلہ جب مقام شریف کے قریب پہنچا ہے جس کا نام آج کل نواریہ ہے، اور یہ ہے تو حرم سے باہر لیکن مکہ مکرمہ کی آبادی میں آ چکا ہے، یعنی کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کی آبادی میں آ چکے ہیں آبادی کے وسیع ہونے کے باعث، لیکن وہ حرم میں نہیں ہے. نواریہ انہی علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے. بعض لوگ مکہ مکرمہ میں رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں ایک گناہ جو ہے اس کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، تو وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو حرم سے باہر ہے. تو نواریہ بھی انہی علاقوں میں سے ایک علاقے کا نام ہے. تو مقام شریف پر جب قافلہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق منقول ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عارضے کا شکار ہوئیں اور مخصوص ایام شروع ہو گئے. ازواج مطہرات میں سے محدثین نے نقل کیا تقریباً تمام ہی نے حج تمتع کیا ہے، یعنی انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا. اب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ رو رہی ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے، اپنا عارضہ بیان فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسہ دیا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے یہ معاملہ تو رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس سے تو فرار ممکن نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احرام کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا بال کھول دو، کنگھی کرو، اور پھر حج کے وقت آپ نے حج پر جانے کے لیے احرام باندھا، اور جو آپ نے حج کا احرام باندھا وہ حج افراد گویا کہ آپ نے کیا، کیونکہ عمرہ تو آپ نے کیا نہیں تھا۔ تو اب مکہ مکرمہ میں آ کے جو احرام باندھا ہے اس سے آپ کا جو حج ہے وہ حج افراد واقع ہوا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے نے واپسی کی ہے 14 ذوالحجہ کو۔ تو 14 ذوالحجہ کو جب بالکل قافلہ چلنے کا ٹائم تھا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس عمرے کا احرام کھول دیا تھا اس عمرے کی قضاء ادا فرمائی، یعنی حج کے بعد 14 ذوالحجہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس عمرہ کی جو قضاء تھی وہ ادا فرمائی۔ یہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر ہمیں، یعنی یوں سمجھیے کہ بہت سارے علم و حکمت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلمائے امت ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی عورت ایسے ایام میں مکہ مکرمہ پہنچتی ہے کہ اس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور حج بالکل قریب ہے، یعنی یہ جو قافلہ تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور رفاقہ کا قافلہ، یہ 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچا ہے اور حج پر جانے کے دن کم تھے، تو اگر کوئی عورت نزدیک کے ایام میں پہنچتی ہے، عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اگر میں انتظار کروں گی، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تو کوئی بھی عورت طواف نہیں کر سکتی، طواف مسجد میں ہوتا ہے، وہ مسجد میں ہو جا نہیں سکتی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کھول دے۔ واضح رہے کہ احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے کے جو مسائل ہیں ان میں کافی تفصیل ہے، مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس عورت کے ساتھ خاص ہے جسے یہ عارضہ پیش آئے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، یہ کوئی ایسا فیل کر لے کہ جو فیل حالت احرام سے جو باہر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی بالوں کو کنگھی کرنا یا خوشبو لگا لینا یا کوئی اور ایسا کام جو حالت احرام والا نہیں کرتا، ایسا فیل کرنے سے احرام کی حالت خود بخود ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف ایسی عورت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے جدا گانا مسائل ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرنے پہنچتا ہے، احرام کی حالت میں ہے اور اسے روک دیا جاتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے، 100 مسائل آ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مؤثر ہوا ہے تو اس کے احرام کھولنے کا طریقہ مختلف ہے۔ پہلے وہ جانور بھیجے گا حرم میں، جانور حرم میں ذبح ہوگا، اس کے بعد پھر وہ حلق کروائے گا یا تقصیر کروائے گا، پھر وہ احرام کھول سکتا ہے۔ تو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر، ایک کیٹیگری کے مسائل کو دوسری کیٹیگری کے مسائل پر قیاس نہ کیا جائے۔ دوسری جو بات اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ احرام کھول دیا تو پھر آپ نے حج کا احرام باندھا، اور حج کا جب احرام کوئی باندھے گا تو وہ براہ راست عرفات میں جائے گا، اور اگر کوئی عورت ایسی ہو جو حج پر جا رہی ہو اور نزدیک ترین ایام ہو اور اسے خدشہ ہو کہ مخصوص ایام شروع نہ ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھ لے۔ حج افراد کا احرام باندھنے کے لیے یہ اگرچہ کہ سنت موقعہ ہے کہ طواف قدوم کیا جائے، لیکن سنت موقعہ ہے، اور جو ناپاکی کی حالت میں ہوگا اس پر یہ سنت موقعہ عائد بھی نہیں ہوگی، اور اگر یہ عمل چھوٹ بھی جاتا ہے طواف قدوم کرنا تو کسی قسم کا کوئی جرمانہ اس عورت پر نہیں ہوگا، یہ براہ راست عرفات جا سکتی ہے۔ تو حج افراد کا احرام بھی گھر سے باندھا جا سکتا ہے، بالخصوص ایسے عارضے کے وقت۔ تو اگر احرام کوئی کھول دیتا ہے، دوسرا نقطہ سیکھنے کو ملا، تو چونکہ عمرہ کا احرام باندھ چکے تھے، جس طرح کوئی نماز کی نیت کرے، اگرچہ کہ وہ نفلی نماز کی نیت ہو اور وہ نماز توڑ دی جائے تو ایسی نماز ذمے پر قضا ہو جاتی ہے، ایسی نماز کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی احرام مان لیتا ہے، احرام ماننے کے بعد احرام کا کھول دینا جو ہے وہ اس احرام جس چیز کا باندھا گیا تھا اس کی قضا کو لازم کر دیتا ہے۔ اب عمرے کا احرام باندھا تھا تو اب عمرے کی قضا کرنا ضروری ہو جاتی ہے، تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرے کی قضا ادا فرمائی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدود حرم کے باہر سے احرام باندھا مقام جرانہ سے۔ جرانہ سے آپ 8 سنہ ہجری کو احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ ادا فرمایا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ عمرہ ادا فرما رہی تھیں، احرام باندھنے کا حکم دیا مقام تنعیم سے۔ وہ مقام تنعیم جس کا نام آج کل مسجد عائشہ سے مشہور ہے، جہاں پر لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد الحرام شریف سے لال بسیں چلتی ہیں مسجد عائشہ جانے کے لیے، تو اس کا نام مسجد عائشہ اس لیے پڑ گیا، اس مسجد کا نام بھی، کہ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرے کی قضا کے لیے نیا احرام تھا وہ باندھا تھا۔ تو اب دو چیزیں آئیں، ایک چیز یہ کہ ایک وہ مقام جہاں سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احرام باندھا، دوسرا وہ مقام جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احرام باندھنے کا ارشاد فرمایا۔ ایک آپ کا فعل ہے اور ایک آپ کا قول ہے، اور ضابطہ یہ ہے آپ کا جو قول ہے وہ فعل پر ترجیح رکھتا ہے، اس لیے علماء نے بیان کیا کہ مسجد عائشہ یعنی مقام تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا حدود حرم میں سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ کا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہوتا ہے۔ تو یوں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے بہت سارے عمرے کے جو مسائل تھے وہ ہمیں سیکھنے کو ملے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، حتی اذا اتینا البیت معہ، کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہمیں پتا چلا کہ، یا اس سفر میں ہمیں پتا چلا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد الحرام شریف میں آپ داخل ہوئے ہیں اور کعبہ معظمہ کو دیکھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے، اور ان دعاؤں کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت 6ویں حصے میں بھی ان دعاؤں کو نقل فرمایا ہے، وہاں سے یہ دعائیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگرچہ کہ معمول تھا کہ مسجد میں داخلے کے وقت تحیت المسجد ادا فرماتے تھے، لیکن آج آپ نے تحیت المسجد ادا نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ تحیت المسجد کا جو ادب ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جائے، یہ دنیا کے تمام مساجد کے لیے ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ مسجد الحرام کا یہ حق ہے کہ یہاں آ کر سب سے پہلے طواف کیا جائے، طواف صرف یہی ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے طواف کا آغاز فرمایا۔ اس حدیث پاک کے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں، راوی کہتے ہیں، استلم الرکن، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود کا استلام فرمایا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے استلام کی کیا بات ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کا استقبال یا استلام فرمایا، اپنے مبارک ہوٹ اس پر کافی دیر رکھے گریہ زاری فرماتے رہے، مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمرو ہا ہنا تسکب العبرات، اے عمر یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خوب زار و قطار روتے رہے. اب مقام استلام کی جو کیفیت تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس حجر اسود پر رکھا، اور روایتوں میں آیا کہ اس طرح رکھا جس طرح سجدے میں پیشانی رکھی جاتی ہے، اس کا بوسہ بھی لیا اور ہاتھ رکھے اور پیشانی اس انداز پر رکھی کہ جس طرح سجدے میں پیشانی رکھی جاتی ہے. اور یہ حجر اسود کے استلام کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے.
بھیجا یہ جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا یہ جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا یہ جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا یہ جنت سے تجھ کو
پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خشوع فرمانا، بکا فرمانا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ علماء نے لکھا کہ یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور حیا کی وجہ سے تھا، یا اس لیے تھا کہ یہ مقام نزول رحمت ہے، یا اس لیے تھا کہ یہ مقام اخلاص ہے، یہاں پہنچ کر دل جو ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور جو ہے جس جیسے خانہ کعبہ کے قریب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی طرف ایک الگ قلب کی میلان کی کیفیت ہوتی ہے، دل کا کھچاؤ ہوتا ہے اور ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. میں سفر پر تھا، بڑا میں نے تھوڑا سا عجیب معاملہ دیکھا. میری بچی 5 سال کی ہے، تو پورے سفر میں وہ نارمل رہی، لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بار بار مجھے کہہ رہی ہے بابا لبیک پڑھیں، لبیک پڑھیں. اچھا آپ نہیں پڑھ رہے، میں پڑھ رہی ہوں. تو کئی دفعہ اسے روکا بھی کہ اتنا مطلب کہ زور سے نہ پڑھو، گلا بیٹھ جائے گا. تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے بندے کی کہ جس سے جسے وہ قریب آتا ہے اس کے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ایک انداز تھا حجر اسود کے پاس. اب آگے بڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے استلم رکنا، استلام فرمایا، فرمل ثلاثن، طواف کا آغاز فرما دیا اور 3 چکروں میں رمل ادا فرمایا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا عمرہ ادا کرنے آئے، وہ عمرہ جو قضا کا عمرہ تھا یعنی حدیبیہ کے اگلے سال، تو کفار کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے جا کے یثرب میں آباد ہو گئے ہیں، اور یثرب بیماریوں کا شہر ہے، یہ لاغر ہو گئے ہیں اور ان کے اندر توانائی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، انہوں نے تانا دیا اس طرح کا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پہلی مرتبہ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ذرا اکڑ کر چلو تاکہ مشرکین مکہ کو پتا چلے کہ ہم لاغر اور بیمار نہیں ہوئے ہیں. تو رمل کا ایک انداز ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اور رکھتا ہوا، تیزی تھوڑا سا تیزی سے بڑھتا ہوا اور کندھوں کو تھوڑا سا لہرا کر چلتا ہوا بندہ رمل ادا کرتا ہے. تو تو رمل کی مشروعیت کا ضرور ایک خاص پس منظر ہے، لیکن یہ حدیث پاک جو ہم سن رہے ہیں، یہ حدیث پاک ہے حجت الوداع کے متعلق. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس موقع پر ہی رمل نہیں فرمایا، بلکہ حجت الوداع کے موقع پر کہ جب مکہ فتح ہوئے بھی 2 سال ہو چکے ہیں، مشرکین کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اب حج نہیں کریں گے اور مسلمان ہی مکہ مکرمہ میں ہیں، اب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمل فرمانا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ سنت اب قیامت تک جاری رہے گی. اور حج کے اندر بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی سے ہے، جیسا کہ صفا اور مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا پر مشتمل ہے، تو کوئی تو ایسا فعل ہونا تھا کہ جو صرف اور صرف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہو. طواف بھی ایک پرانی عبادت تھی، نئی عبادت نہیں تھی، تو بہرحال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل ادا فرمایا. اور جو اجتباء کیا جاتا ہے، دایاں کندھا جو ہے اس پر چادر نہیں رکھی جاتی بلکہ نیچے سے لی جاتی ہے، تو اجتباء جو ہے وہ رمل ہی کا تابع ہے. رمل کرنا تھا، توانائی دکھانی تھی، اس لیے اجتباء کیا گیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل صرف 3 چکروں میں فرمایا، ہم 3 چکروں میں ہی کرتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتباء 7 چکروں میں فرمایا، اس لیے ہم اجتباء جو ہے وہ 7 چکروں میں کرتے ہیں. جیسا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حج کا طریقہ کر کے بتایا، اسی طریقے پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی جانب بڑھتے ہیں، اور صفا کی جانب بڑھنے کے بعد صحیح ادا فرماتے ہیں. ارادہ تو یہ تھا کہ آج صحیح پوری کر لیتا، لیکن وقت کافی ہوا چاہتا ہے، بقیہ بہت سارے سیگمنٹس باقی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آج ہم نے نماز تک ادا کر دیتا ہوں، صفا سے پہلے تک روک دیتے ہیں. اس کے بعد راوی کہتے ہیں ومشا اربعن، 4 چکر آپ نے مطلب کہ نارمل حالت میں فرمائے، 3 میں رمل فرمایا، 4 نارمل حالت میں فرمائے. ثم طواف مکمل ہو گیا، ثم نفذ الى مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پر تشریف لے جاتے ہیں. فقرا، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اللہ تعالی نے فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. فجعل المقام بینہ وبین البیت، اس انداز پر کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو رکھا، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے جو طواف کی نماز ہے وہ ادا فرمائی. طواف کے نفل مشہور ہیں، لیکن جب بھی کوئی طواف کرے گا 2 رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو جائے گا. مسنون یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد یہ نفل پڑھ لے، اگر یہ فوراً نہیں پڑھتا اس کے ذمے پر باقی رہیں گے. اگر عمرہ کر رہا ہے تو صحیح کے بعد پڑھ لی، جب بھی بہرحال ادا ہو جائیں گے. چلا گیا ہوٹل یاد نہیں رہا، دوبارہ آ کے پڑھ لی، تب بھی ادا ہو جائیں گے. لیکن مسنون یہی ہے کہ طواف کے بعد یہ نفل پڑھے جائیں. اس کے بعد راوی کہتے ہیں فقان ابی یقول ولا اعلمہ ذکرہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر صادق سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقان ابی یقول، میرے والد مجھے یہ واقعہ بتا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ گویا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے ہوں. اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قال یقرا فی رکعتین قل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون، یہ 2 سورتیں ان رکعتوں میں آپ نے ادا فرمائی ہیں. اور بڑے خاص خاص جو نمازیں ہوا کرتی تھیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سورتیں ان میں پڑھی ہیں. ثم رجع الی الرکنی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب سعی کی طرف جانے لگیں تو استلام کر کے پھر جائیں. اب یہ آپ دور جا کر بھی استلام کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو بہرحال جب آپ مقام صفا پر پہنچ گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی استلام کر سکتے ہیں. ثم خرج من الباب الی الصفا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا جو پہاڑی ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز صحیح اور صحیح کے بعد کیا ہوا، مینا جانے سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس جگہ قیام فرمایا اور جہاں قیام فرمایا اس وادی کا نام کیا تھا، اور 3 یا 4 دن آپ قیام فرما رہے، اس دوران مسجد الحرام شریف آپ کا آنا جانا ہوا یا نہیں، یا براہ راست مینا تشریف لے گئے، یہ تمام واقعات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج اللہ نے چاہا تو کنٹینیو رکھیں گے، اور آئندہ ہفتے اس کا تسلسل جاری رہے گا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عزوجل. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یا جو مرحلہ ہے، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے. میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں جتنا کر پاتا ہوں کہ ایک تو حرمین طیبین ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو گویا کہ توحید اور رسالت دونوں کی کیفیات اس میں چھلکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے.
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے،
جی،
کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے،
جی،
کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک سیکھ لو. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سکھائیے کہ گویا کہ ہم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. چھوٹے سے بچے کو جو سکھایا جاتا ہے نا، وہ عشق اور مستی میں آتے ہوئے آگئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا کہ انہوں نے یوں کہا بچوں کی طرح میں آپ سکھاتے جائیں.
یعنی انداز اتنا آسان ہو، تفہیم ایسی ہو، ماشاءاللہ.
نہیں، یہ ان کی مراد نہیں تھی انداز آسان ہو، محبت میں انہوں نے کہا ہے.
ٹھیک ہے مفتی، اب اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے ابھی سیگمنٹ باقی ہیں، ایک ہی سیگمنٹ ہوا ہے، ایک ہی مرحلہ ہوا ہے. تو اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے اور ہمارے جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان کا بھی ہے، اور اس کے لیے فیصل بھائی ہمارے ایکٹیو ہوں گے انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹ کے لیے، اس مرحلے کے لیے. یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنے کا مرحلہ ہے. آپ کے لیے ایک سوال ہے، کوئز ہے، آپ سوال کا جواب دیں گے، ہمارے جو حاضرین ہیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ عز و جل. جیسے پچھلے ہفتے ہوا تھا ایسے ہی اس ہفتے بھی ہوگا. آپ کو اسکرین پہ بھی سوال دکھایا جاتا ہے ابھی انشاءاللہ عز و جل. اور آپ یہ سوال دیکھیے، بم چلیں، دیکھتے ہیں جی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال ہے حاضرین سے. حاضرین آپ تیار ہیں بھائی؟ پتا ہے نا ایک سوال ہونا ہے آپ سے. ٹھیک ہے جی، نہ ہمارے حاضرین کو تو پتا ہے. فیصل بھائی آج کا سوال کیا ہے اور اس کے آپشنز کیا ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ انشاءاللہ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے، اور ہمارے حاضرین میں یہ باقاعدہ کارڈ کی صورت میں پیش بھی کیا جائے گا، اس پہ انشاءاللہ یہ اپنا نام بھی لکھیں گے، اور سوال میں درست آپشن کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. جیسے ہی ہمارے فیصل بھائی سوال بتائیں گے، اسی اب ہمارے حاضرین کے لیے 5 منٹ. تو فیصل بھائی سوال کیا ہے اور آپشن کیا ہے، اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے فیصل بھائی کے سوال بتانے ہی کے ساتھ.
عمرے کے بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ نمبر 1 پہلے احرام، پھر سعی کے ساتھ چکر، پھر طواف کے ساتھ چکر، پھر حلق یا تقصیر. نمبر 2 آپشن ہے بی آپشن، پہلے احرام، پھر حلق یا تقصیر، پھر طواف کے 7 چکر، پھر سعی کے 7 چکر. سی آپشن ہے پہلے احرام، پھر طواف کے 7 چکر، پھر سعی کے 7 چکر، پھر حلق یا تقصیر. ڈی آپشن ہے پہلے احرام، پھر طواف کے 7 چکر، پھر حلق یا تقصیر، پھر سعی کے 7 چکر. یہ 4 آپشن ہے کہ عمرے کی بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے، یعنی کون سا عمل پہلے کرنا ہے،
کون سا آپشن درست ہے، اے درست ہے، بی درست ہے، سی درست ہے، یا ڈی درست ہے. تو میرے ہمارے حاضرین جو ہیں انشاءاللہ ان میں کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، آپ کو ایک دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے، اور خود کیونکہ آپ میں سے اکثر میرا حسن ظن ایسے ہیں کہ جو حرمین طیبین کی حاضری کی طرف گامزن ہے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کو اے بی سی اور ڈی یہ آپشن دیے گئے. آپ پین سے اس پہ اوپر اپنا نام بھی لکھیں، اور اس میں صحیح کون سا آپشن ہے اس پہ سائن بھی لگائیں، ٹک بھی کریں انشاءاللہ عز و جل. جو پہلے، فیصل بھائی کتنے پہلے، کتنے کو آپ جو ہے کوئی تحفہ،
پہلے پہلے جو ہے وہ کارڈ تقسیم ہونے دیں، ایک منٹ. رکیے گا ذرا, سب کارڈ تقسیم کر دیں, اب دے گا کوئی بھی نہیں, دے گا کوئی بھی نہیں, کارڈ تقسیم کر دیں,
کوئی باقی تو نہیں رہ گیا کارڈ ملنے سے ہمارے حاضرین میں سے؟
ٹھیک ہے, کارڈ تقسیم ہو گئے, اگر
کارڈ دے دیجیے, نہیں کارڈ جمع فیصل بھائی کریں گے انشاءاللہ عزوجل, آپ یہاں پہ آ کے جمع کرائیں گے, اور پہلے پانچ اسلامی بھائی جو ہوں گے انشاءاللہ,
اچھا اسے تحفہ بھی دیا جائے گا,
تحفہ دیا,
بیٹھ جائیں گے, اب دیکھیں پہلے پانچ کا اگر اعلان کریں گے دوڑ شروع ہو جائے گی, فیصل بھائی وہاں کھڑے ہو جائیں, جو پہلے پانچ آپ کو مل جائیں ان کو نوٹ کر لیں,
اچھا فیصل بھائی
آپ کھڑے ہو جائیں,
درست والے نا مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے حاضرین جو ہیں ان میں تو بڑا ذوق و شوق دیکھنے میں آ رہا ہے, انشاءاللہ عزوجل مدینہ شریف کی سوغات ہے وہ بھی ان کو پیش کی جائے گی, اور انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جو سفر حج کے دوران انشاءاللہ عزوجل ایک کیفیت باندھنے میں اور عشق رسول بڑھانے میں انشاءاللہ عزوجل معاون و مددگار ہوگی. اگر آپ اسلام میں بیٹھے رہیں گے نا تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا, آپ بیٹھے رہے, آپ کی توجہ حاصل رہے تو انشاءاللہ آپ کے کارڈ بھی وصول ہو جائیں گے.
آگے اگلے طرف بڑھتے ہیں,
اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلا مرحلہ جو ہے جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حج کے جو مسائل ہیں, ابھی مفتی صاحب نے بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ عرض پیش کی, بہرحال مفتی صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ حج کے جب احکام بیان ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی ٹرمینولوجی اور اصطلاحات ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی تو پورا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے الحمدللہ ایک مرحلہ رکھا گیا, ایک مدنی گلدستہ رکھا گیا ہے, مفتی صاحب اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ.
آئیے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, حج اصطلاحات حج عمرہ یعنی بنیادی مضامین کا تعارف. ایک لفظ آپ مسائل حج عمرہ کے درمیان بار بار سنیں گے, میقات سے احرام باندھنا. آخر یہ میقات ہوتی کیا ہے, کس مقام کو میقات کہتے ہیں, آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں.
میقات ایسی جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے اور بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا, میقات کہلاتی ہے. میقات پانچ ہیں, ذوالحلیفہ یا ابیار علی یہ اہل مدینہ کی میقات ہے, جحفہ یہ ساحلی شہر رابغ کے قریب واقع ہے, اور اہل شام و اردن اور تبوک سے آنے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں. یلملم یہ اہل یمن کی میقات ہے, پاک و ہند کے لوگ سمندر سے جائیں تو اسی میقات کی محاذات آتی ہے. ذات قرن آج کل اس کا نام سیل کبیر ہے, یہ اہل طائف اور ریاض سے آنے والوں کی میقات ہے. ذات عرق یہ عراق سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے.
میقات پانچ ہیں, کون کون سے مقامات ہیں, ان کے کیا نام ہیں, آپ نے سنے. صحیح کرنا کسے کہتے ہیں, ملین اخضرین کسے کہتے ہیں, صحیح کہاں ہوتی ہے, صفا اور مروہ ان کی کیا تفصیل ہے, یہ تقریباً چار چیزیں ہیں. آئیے ایک ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں, صحیح, ملین, اخترین, مسا, صفا, مروہ, ان کی تفصیل.
سعی, صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں. میلینی اخضرین, صفا سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو سبز لائٹ آ جائے گی, یہاں پر مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے, اور جو ہی سبز لائٹ ختم ہو دوڑنا بند کر کے صرف چلنا شروع کر دیں گے. جس جگہ دوڑتے ہیں اس حصے کو میلینی اخترین کہتے ہیں. مسعى جس جگہ سعی کی جاتی ہے اسے مسعى کہتے ہیں. صفا اور مروہ. صفا اور مروہ دو الگ الگ پہاڑیاں ہیں. کعبہ شریف کے دروازے کی طرف پیٹھ ہو تو صفا دائیں جانب اور مروہ بائیں جانب ہوگی. یہ پہاڑیاں اصلی حالت میں موجود نہیں، البتہ ان کی ابتدا جہاں سے ہوتی تھی وہاں کچھ چڑھائی ہے اور چھوٹی چٹان صفا اور مروہ کے کنارے پر رکھی ہوئی ہے. صفا اور مروہ کی جگہ اس وقت اس عمارت کے اندر موجود ہے جو جبل ابی قبیس کی جانب واقع ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کوئی پتھریلا علاقہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ چونکہ محدود ٹکڑے پر واقع ہے، زائرین کی کثرت کی بنا پر کئی منزلہ عمارت قائم ہے جس میں سعی کی جاتی ہے. فرش پر اعلی درجے کا ماربل لگا ہوا ہے. عمارت کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، لہذا ذہن میں یہ نقشہ نہ بنایا جائے کہ صفا اور مروہ کی نہ جانے کیا کیفیت ہوگی. عمارت میں سب سے نیچے بیسمنٹ ہے. مولد شریف یا جبل ابی قبیس کی جانب سے باب السلام سے داخل ہوں تو فی زمانہ اسی بیسمنٹ سے گزر کر مسجد الحرام شریف میں داخل ہوتے ہیں. یاد رہے کہ جہاں سعی ہوتی ہے یہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں. بیسمنٹ کے حصے میں تاحال غیر محتاط توسیع نہیں ہوئی، لہذا یہاں پر سعی کرنے کو ترجیح دی جائے. بیسمنٹ سے اوپر گراؤنڈ فلور اور اس سے اوپر پہلی اور پھر دوسری منزل ہے، جس کے بعد چھت ہے، اس پر بھی سعی ہوتی ہے. فرسٹ فلور اور اوپر کی منزلوں پر جانے کے لیے جبل ابی قبیس کی جانب سے برقی سیڑھیاں اور لفٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے. طواف کے بعد صفا اور مروہ کی طرف جانے کا طریقہ یہ ہے، جب آخری چکر ختم ہو تو طواف والوں کے ساتھ بغیر نیت طواف کے تھوڑا آگے بڑھ جائے. جب کعبہ شریف کا دروازہ پار ہو جائے تو پھر باب السلام کی جانب آگے بڑھیں گے تو زمزم کے نلکے جہاں مسجد شریف میں لگائے گئے ہیں اس کی بائیں جانب الی الصفا کا بورڈ بھی لگا ہوگا. یہاں دو راستے ہیں، ایک راستہ سیدھا باہر کی جانب جا رہا ہے، یہی باب السلام اور بیسمنٹ میں لے کر جائے گا، اور دوسری دائیں جانب اوپر چل رہا ہوگا. یہ آہستہ آہستہ کی چڑھائی پر مشتمل ہے اور فرسٹ فلور پر لے جائے گا. یاد رہے کہ اگر آپ طواف سے فارغ ہوتے ہی فوراً صفا کی طرف مڑیں گے تو بہت زیادہ رش میں پھنس جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جس کو طواف کے بعد سعی کرنا ہو اسے چاہیے کہ جب ساتواں چکر طواف کا کر رہے ہوں تو تھوڑا تھوڑا باہر کی جانب یعنی کعبہ شریف سے دور ہوتے چلے جائیں تاکہ واپسی میں مشکل نہ ہو.
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حاضرین کے جو جوابات آئے ہیں تو ان میں سے فیصل بھائی کتنے اسلامی بھائیوں کو کیا تحفہ دے رہے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں ہاتھوں ہاتھ؟
الحمدللہ آج تقریباً 42 اسلامی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں اس میں سے تقریباً 40 اسلامی بھائی نے صحیح جواب دی،
سبحان اللہ،
دو کے علاوہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں شروع میں جنہوں نے 5 اسلامی بھائی نے سب سے پہلے جواب دیے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف، عاشقان رسول کی 130 حکایت، ماں مکہ مدینہ کی زیارت ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی پیش کی جائے گی شروع کے جو پانچ اسلام بھائی ہیں اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی انہیں بادام مدینہ بھی پیش کی جائے گی.
کیا بات ہے, تو ابھی ہاتھوں ہاتھ پیش کر رہے ہیں
انشاءاللہ.
کیا بات,
اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے حجاج ہیں زائرین جائیں گے جو
اس نے حج
پہ جا رہے ہیں جو سال
ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو جو ہے نا پانچ کارڈ لینے کے لیے بڑا محتاط کھڑا ہونا پڑے گا
انشاءاللہ.
تو دوڑ ہوگی نا, پہلے پانچ آپ کی طرف سبقت کریں گے اور آگے بڑھیں گے. آپ اگلے سلسلے میں بچ کے رہیے گا ذرا.
ٹھیک ہے فیصل بھائی, ابھی پانچ کے نام اور ترکیب جن کے فیصل بھائی نام لے رہے ہیں وہ وہاں تشریف لے جائیں, ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی اپنا تحفہ لے لیں. ٹھیک ہے چلیں کچھ دیر میں آتے ہیں پھر فیصل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور یہ اسلام بھائی کو انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کی کتاب بھی پیش کریں گے اور جو مدینہ شریف کی تبرک ہے وہ بھی پیش کریں گے. ابھی بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور ہمارا اگلا مرحلہ ہے واجبات حج.
محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, یہ ہمارا بہت ہی اہم یعنی کہ حصہ ہے حج کے مسائل کا. حج کے تین فرض ہیں, ایک احرام باندھنا, حج کا احرام بھی نہیں ہوگا تو آپ عرفات میں چلے جائیں یا طواف زیارت کر لیں کچھ نہیں ہوگا, تو احرام باندھنا. دوسرا فرض ہے مطلب کہ 9 تاریخ کو ظہر کے بعد سے مطلب ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر تک جو 10ویں کی فجر ہے عرفات میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی رہا تو اس کا وقوف عرفات کا فرض ادا ہو جائے گا. اور دوسرا فرض ہے طواف زیارت. تو یہ تین فرض ہے. حج کے 27 واجبات ہیں, جس طرح نماز کے بہت سارے واجبات ہیں وہ چھوڑ جائیں تو پھر مختلف طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر بھولے سے چھوٹے ہیں نماز میں تو سجا سو ہوتا ہے, جان بوجھ کر ہوتا نماز واجب الادہ ہوتی ہے. تو نماز کے جو واجبات کی تفصیل ہے وہ محدود ہے اور مختصر ہے, لیکن حج کے جو واجبات ہیں ان کی تفصیل بہت تفصیلی ہے, بہت وسیع ہے, اور ان کے جو جنایات ہیں وہ طرح طرح کی ہیں. کہیں پر جو ہے وہ صدقہ ہے, کہیں ادا ہے, کہیں کچھ اور ہے, کہیں کچھ اور ہیں. تو حج کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. آج ہم نے بطور خاص موضوع رکھا ہے عمرے کی ادائیگی. اپنے سلسلے کے اندر ہم عمرے کے بقیہ مسائل بھی بیان کریں گے, لیکن عمرے کا آغاز ہوتا ہے اپنے مقررہ جگہ پر عمرے کا احرام باندھنے سے. تو ہم سب سے پہلے واجب کو لے رہے ہیں. اس واجب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ میقات کے تعلق سے کیا احکام ہیں. حج کا احرام باندھنا ہو تو وہ کہاں سے باندھا جائے گا, عمرے کا احرام باندھنا ہو کہاں سے باندھا جائے گا, اور اگر کوئی اس واجب کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر کیا احکام لازم آئیں گے. آئیے دیکھتے ہیں میقات کے تعلق سے ایک تفصیلی گلدستہ.
پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا. مختصر تشریح, ویسے تو میقات ایک خاص اصطلاح ہے لیکن یہاں میقات سے مراد یہ ہے کہ جس کو جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے وہ وہاں سے احرام باندھے گا. حج کی 3 اقسام ہیں, نمبر 1 حج تمتو, نمبر 2 حج قران, نمبر 3 حج افراد.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
آفاق سے آنے والا کیا کرے گا؟ حج کرنے والا تینوں اقسام میں سے جو بھی حج کر رہا ہو, اگر وہ آفاق یعنی حل کے باہر سے آ رہا ہے اور میقات سے گزر کر براہ راست مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے, تو حالت احرام میں ہی میقات عبور کرتا ہوا حل اور پھر حرم یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا. احرام عمرے کا ہو یا حج کا, دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. آفاق سے حج تمتو کے لیے آنے والا حاجی صرف عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے یعنی طواف سعی اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے پر عمرے کا احرام کھول دیتا ہے۔
حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو۔
مکی حج کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ جو آفاقی مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر کے احرام کھول کر مکہ شریف ہی میں موجود ہے یعنی حج تمتع کرنے والا ہی ایسا کرے گا۔ اس کے لیے حج کا احرام خطہ حرم سے باندھنا ضروری ہے۔ یہی حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ میں حرم کے خطے میں آباد ہیں کہ وہ حج کا احرام خطہ حرم سے ہی باندھیں گے۔
حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو۔
اہل حل کہاں سے حج کا احرام باندھیں گے؟ اہل مکہ یعنی حدود حرم میں رہنے والے اور اہل حل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے صرف حج افراد کریں گے، تو یہ دونوں حج کا احرام اپنی اپنی جگہ سے باندھیں گے، یعنی اہل مکہ خطہ حرم میں کسی جگہ سے اور اہل حل حل میں کسی بھی جگہ سے باندھیں گے، اور ان کے لیے یہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل حل حرم سے احرام باندھیں اور حرم میں رہنے والے حل میں جا کر احرام باندھیں۔
حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو۔
میقات سے احرام باندھنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، جو آفاقی براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت سے سفر کرتا ہوا جان بوجھ کر بغیر احرام کے میقات سے حل میں داخل ہوا تو اس پر دم لازم ہوگا اور گناہگار بھی ہوا۔ نمبر دو، اس پر واجب ہے کہ واپس جا کر کسی بھی میقات یا محاذات میقات سے احرام باندھے، یعنی احرام کی نیت اور تلبیہ دونوں میقات سے کر کے پھر دوبارہ آئے، ایسی صورت میں دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر تین، اگر اس شخص نے آفاق سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھنے کے بجائے اندرون میقات کہیں سے احرام باندھ لیا، تب بھی حکم ہے کہ میقات پر جا کر تلبیہ پڑھ کر واپس آئے، اس پر دم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ ختم کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوگی۔ نمبر چار، میقات سے بغیر احرام داخل ہوا اور داخل میقات مثلاً حل سے احرام باندھا اور اپنی غلطی دور کرنے کے لیے میقات پر آ کر تلبیہ بھی نہ پڑی، اگر تو اس شخص نے طواف قدوم یا طواف عمرہ یا وقوف عرفہ کر لیا تو دم متعین ہو گیا، بلکہ طواف کا ایک مکمل چکر کر لیا تب بھی دم متعین ہو جائے گا، اب واپس جانے سے دم ساقط نہیں ہوگا، دم اور توبہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ نمبر پانچ، اگر مکی یا جو مکی کے حکم میں ہے، جیسا کہ حج تمتع کرنے والا جب عمرے کا احرام کھول کر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم ہے تو وہ بھی مکی ہی کے حکم میں ہے، ان پر ضروری ہے کہ یہ حج کا احرام حدود حرم سے باندھیں، یوں ہی جو حل میں رہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حل سے احرام باندھے، اگر ان دونوں نے اس پر عمل نہ کیا یعنی مکی نے حرم کے بجائے حل اور حل والے نے حرم سے احرام باندھا تو ان پر بھی لازم ہے کہ اپنی اصل جگہ پر واپس جا کر اعادہ تلبیہ کریں، یعنی حرم کا رہنے والا حرم آئے اور یہاں تلبیہ کا اعادہ کرے، اور حل کا رہنے والا بیرون حرم جائے اور تلبیہ کا اعادہ کرے، اگر ایسا نہ کیا تو دم لازم ہوگا۔ نمبر چھ، اہل حرم خطہ حرم سے کسی بھی جگہ سے حج کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں، البتہ افضل مقام مسجد الحرام ہے۔ نمبر سات، حل والے کے لیے پورا حل حج کے احرام باندھنے کی میقات ہے، حرم سے پہلے جہاں سے چاہے باندھ سکتا ہے، البتہ اس کے لیے گھر سے باندھنا افضل ہے۔
نمبر 8، واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے اگر عمرہ ادا کرنا چاہے تو ان کو حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ سب سے افضل تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہے۔ نمبر 9، حل میں رہنے والوں کے لیے عمرے کے احرام میں حج کے احرام کی طرح حکم یہ ہے کہ بیرون حرم کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن گھر سے احرام باندھنا افضل ہے۔ نمبر 10، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہل سے اگر حرم آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا، مثلا مکہ مکرمہ کا رہائشی جدہ جائے، پھر واپس آنا ہو یا حدیبیہ یا جعرانہ جائے اور پھر مکہ مکرمہ آنا ہو، تو ایسی صورت میں احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا۔ یہ درست نہیں کہ یہ جگہیں ہل میں ہیں۔ ہل سے مکہ مکرمہ آتے وقت حج و عمرے کا ارادہ نہ ہو تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
عمرے کا احرام اپنی جگہ سے نہ باندھا جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ آفاق سے براہ راست مکہ مکرمہ آنے والے کے مسائل تو اوپر بیان ہو گئے ہیں، البتہ حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر متعدد عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور درست مقام اور جگہ سے احرام باندھنے میں کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، لہٰذا حلی اور حرم میں رہنے والوں یا وہ لوگ جو آفاق سے آ کر حلی یا مکی کے حکم میں ہو گئے، یہ لوگ عمرے کے احرام کو صحیح جگہ سے نہیں باندھیں تو کیا کام ہوں گے؟ چند مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اہل حرم میں سے اگر کسی نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر دم لازم ہوگا، پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہو سکتا، اور اگر طواف کا پہلا پھیرا مکمل کرنے سے پہلے بیرون حرم یعنی حل جا کر تلبیہ کہہ آیا تو اب دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 2، اہل حل یعنی بیرون حرم اور اندرون میقات میں رہنے والے کسی شخص نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر بھی دم واجب ہو گیا، پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہو سکتا، اور اگر طواف شروع کرنے سے پہلے بیرون حرم یعنی حل جا کر تلبیہ کہہ آیا تو اب دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر اہل حل سے کوئی مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو اگر حج یا عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور سلسلے میں آ رہے ہیں تو وہ بغیر احرام آ سکتے ہیں، اور اگر حل سے مکہ روانگی کا مقصد حج یا عمرہ ہے تو اب بغیر احرام مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسی صورت میں انہیں جگہ سے احرام باندھنا واجب ہے۔
پہلے تو میں آتا ہوں اپنے حاضرین کے جانب، آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں نا جی، تو یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے، عمرے کا احرام باندھیں گے کہ حج کا باندھیں گے؟ عمرے کا باندھیں گے، پھر کھول دیں گے، مطلب عمرہ کر کے کھول دیں گے۔ اب اس پیکج میں بیان کیا گیا ہے کہ ہلی یہ کرے گا، مکی یہ کرے گا، ہلی یہاں سے حج کا احرام باندھے گا، مکی یہاں سے، افاقی یہاں سے، آپ لوگ کیا کہلائیں گے؟ افاقی کہلائیں گے، پھر دوبارہ گھر آئیں گے حج کا احرام باندھنے جی؟ اگر آپ وہاں جا کے افاقی کہلائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ تو جب آپ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو مکی ہو جائیں گے، جو مدینہ منورہ گیا ہے وہ وہاں سے حج کا احرام باندھ کر آ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی مثال کے طور پر ایک قافلہ مکہ میں گیا، عمرہ کر لیا، پھر وہ دوبارہ مدینہ منورہ چلا گیا، اب مدینہ منورہ سے آتے ہوئے دوبارہ عمرہ کا احرام مان لے، لیکن کوئی اگر آتے ہوئے حج کا بھی احرام مان لیتا ہے، تمتع کا احرام، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ حج کا احرام مکے سے باندھتے ہیں، تو مکہ پہنچ کر آپ لوگ مکی ہو جائیں گے۔ مکی ہو جائیں گے تو پھر جو مکے کے احکام اس پیکج میں بیان کیے گئے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے.
محبت دو تین ابھی جو ہے مرحلے ہیں, ایک تو وہ ہے, میں ذرا یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ یہ بھی بتا سکوں کہ ایفرٹس کیا ہیں پیچھے سلسلے کے. ایک تو پیکج وہ ہے, ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے آفاقی حلی اور حرمی کی جو ہے وہ کیفیات, حرم کے رہنے والوں کی کیفیات بیان کی کہ وہ کہاں کہاں سے باندھیں گے, ان کے میقات کیا ہیں. پھر ہمارے پاس ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ مسجد حرام شریف کی ہم نے 3D آپ نے بنوائی تھی اور اس میں بتایا کہ کہاں سے جو ہے کس طریقے سے.
کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ عمرہ کی ادائیگی ہے,
جی جی,
تو عمرے کی ادائیگی کا آغاز احرام سے ہوتا ہے.
جی
احرام کہاں سے ماننا ہے, تو اس کا ایک چونکہ ایک واجب بھی تھا, ہم نے وہ واجب بھی بیان کر دیا.
جی جی
ہمارے پاس اگلے واجبات بھی ہیں, ان کا تعلق صحیح سے ہے.
جی
لیکن چونکہ عمرے کے اندر صحیح جو ہے وہ طواف کے بعد ہے, تو طواف کس طرح کرنا ہے مکہ مکرمہ جانے کے بعد.
جی
مکہ مکرمہ جانے کے بعد عمرے کا طواف آپ کو کرنا ہوگا, اور طواف بہرحال عمرے کا ہو, طواف قدوم ہو, طواف زیارت ہو, طواف کس طرح کیا جاتا ہے, تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. جو جس نے نہیں زیارت کی کعبۃ اللہ شریف کی, مسجد الحرام شریف کی, اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ کعبہ شریف کی دیواروں کے نام, کونوں کے نام, اور مختلف سمتیں, کیا کرے, کیسے کرے, کیوں کرے. تو پہلے سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایک دو سال پہلے ایک 3D تیار کر کے لائیو سلسلے میں بریفنگ دی تھی میں نے, تو وہی بریفنگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. آئیے ایک 3D کے ذریعے جانتے ہیں کہ طواف کا عملی طریقہ کیا ہوتا ہے.
چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے.
مسجد الحرام شریف کا منظر ہے, خانہ کعبہ ہے, یہ جو کونا ہے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں. اسود اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حجر اسود موجود ہے. یہ جو ایک گول ہول نظر آ رہا ہے یہی حجر اسود کا ہول ہے, اس کے اندر حجر اسود نصب ہے. یہ خاص طور پر آپ کو طواف کی ابتدا میں کام آئے گا. طواف کی ابتدا کہاں سے کرنی ہوتی ہے؟ یہ جو جز ہے اس کا نام ہے ملتزم. خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ ہے باب الکعبہ, یعنی دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا, اسے باب الکعبہ کہتے ہیں, خانہ کعبہ کا دروازہ کہتے ہیں. کافی اونچا ہے اور بمشکل ہاتھ پہنچتا ہے اگر بندہ نیچے کھڑا ہو. اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں. طواف کرتے ہوئے اسی طرح بڑھنا ہوتا ہے کہ حجر اسود سے شروع ہوئے, باب کعبہ کے آگے سے ہوتے ہوئے, رکن عراقی کے سامنے سے ہوتے ہوئے, یہ جو یو نکلا ہوا ہے, یہ جو یو ہے یہ در حقیقت ایک باؤنڈری ہے, اور اس باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے وہ عین کعبہ ہے. جس طرح یہ حصہ خانہ کعبہ کا اس کے اندر دروازہ ہے, لوگ اندر جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس یو کے اندر جو جگہ ہے پرنالے کے نیچے, یہ قریش نے زمانہ جاہلیت کے اندر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس جگہ کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا, وہ اندر لے گئے تھے, کلوز کر دیا تھا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اس کو دوبارہ سے توڑا جائے اور دوبارہ انہی بنیادوں پر بنایا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی. تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ غریبوں کے لیے راستہ ہے کہ وہ بھی عین خانہ کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں, رش نہ ہو تو بآسانی جایا جا سکتا ہے. تو اس کا نام ہے حتیم. یہ میزاب رحمت ہے, پرنالہ ہے, اور ایک اور بات یہ عرض کروں کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی جانب. اب یہ جو اگلا کونا ہے اس کا نام ہے رکن شامی. ملک شام کی جانب واقع ہے اس لیے رکن شامی کہا گیا, اور اس سے پہلے والا عراق کی جانب واقع تھا اس لیے اسے رکن عراقی کا نام دیا گیا. یہ مستجار ہے، یعنی اس دیوار پوری کا نام مستجار ہے. مستجار کا مطلب ہے پناہ لینے کی جگہ. تو چونکہ یہاں کھڑے ہو کر لوگ پناہ مانگا کرتے تھے، امن مانگا کرتے تھے، اس لیے اس دیوار کا نام، اس مقدس دیوار کا نام مستجار رکھا گیا. یہ ایک اور کونہ ہے، اس کونے کا نام ہے رکن یمانی. ملک یمن کی جانب چونکہ یہ واقع ہے اس لیے اسے رکن یمانی کہا گیا. اب عالمگیریت دیکھیے آپ کہ خانہ کعبہ جو ہے صرف حجاز مقدس کا نہیں ہے، عالم اسلام کا ہے. تو اس لیے خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں وہ بھی مختلف ملکوں کی طرح منسوب کیے گئے ہیں. یہ بہت ہی پیاری دیوار ہے اور 70,000 ملائکہ یہاں موجود رہتے ہیں لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے. اس لیے اس کا نام رکھا گیا مستجاب، یعنی دعا قبول ہونے کی جگہ، مستجاب. اور پھر اگلا کونا ظاہر بات ہے حجر اسود کا ہے. اب یہ اوپر کا ویو ہے اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. مسجد الحرام بہت بڑی ہے، آپ اس کے اندر کہیں بھی ہوں جب آپ کو طواف شروع کرنا ہے تو آپ کو لازمی طور پر حجر اسود سے شروع کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے،
تو یہ ایک اوپر کا ویو ہے، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کہیں بھی ہیں، گراؤنڈ فلور پر ہیں، فرسٹ فلور پر ہیں، بیسمنٹ میں ہیں، آپ کو حجر اسود جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے طواف کرتے ہوئے. ویسے تو خانہ کعبہ کے قریب جا کر طواف کرنا ہے جی، لیکن طواف زیارت کے اندر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، لوگ چھت سے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جی، جگہ نہیں ہوتی. یہ ایک اور چیز سمجھنے کی یہاں پر کہ یہ ڈائریکشن ڈالی گئی ہے، وہاں پر اس طرح کا پٹا نہیں ہے اس وقت کہ جناب آپ جب بھی طواف کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حجر اسود سے آپ 4 انچ پہلے کھڑے ہوں، اور 4 انچ 6 انچ پہلے کھڑے ہو کر وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر ایک لمحے کے لیے آپ نیت کر لیں کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. مطلق طواف کی نیت کرنا کافی ہے، یوں آگے جانا ہے، پھر آپ کو نیت کرنے کے بعد آگے جانا ہے. نیت کہاں کھڑے ہو کر کرنی ہے، اب ایک کریکٹر کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نیت کرنی ہے. عین حجر اسود سے بھی اگر نیت کریں گے تب بھی طواف درست ہو جائے گا، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر نیت کریں تاکہ آپ کا پورا جسم عبور کر جائے حجر اسود کو، یہ زیادہ افضل ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 رکھا ہے، یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے اور آپ کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اب پوائنٹ نمبر 2 آ رہا ہے، حجر اسود سے آپ آگے بڑھے ہیں اور پوائنٹ نمبر 2 پر آ گئے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 2 بڑا اہم ہے کیونکہ رش ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نیت کر لی، اگر 2-4 انچ پہلے نہیں کی تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے لازمی طور پر. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کے کئی طریقے ہیں، سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے موقع اگر ملتا ہے، رش نہیں ہے، شروع میں جانے والوں کو ممکن ہے ایسا موقع مل جائے، لیکن 15-20 تاریخ کے بعد جانے والوں کو، 15-20 ذوالقعدہ کے بعد جانے والوں کو بہت مشکل ہوگی، ایسا موقع نہیں ملے گا. کہ مطلب کسی کو دھکا دیے بغیر یا کوئی خاتون اگر موجود ہے تو اسے ٹچ ہوئے بغیر، مطلب کوئی خاتون بھی نہ ہو، ایسا اتہام بھی نہ ہو، آپ بآسانی حجر اسود تک پہنچ جائیں. سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے آپ جا کر اپنے لب اس حصے کو مس کریں کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اتنی مبارک جگہ ہے. پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو استنجا خانے میں لگتا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب ہے. تو اصل عظمت کا اور تعظیم کا جو معیار ہے وہ نسبت ہے.
ٹھیک،
کہ جس چیز کو جتنی معظم چیز کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ اتنی ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے.
ماشاءاللہ.
تو اب جو نمبر 2 پوائنٹ ہے، اس نمبر 2 پوائنٹ پر آپ نے استلام کرنا ہے. استلام کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں.
ٹھیک،
اور ذہ نصیب کچھ اور آپ کو جگہ ملتی ہے تو اپنی پیشانی بھی اس پر رکھ دیں. اگر یہ موقع نہیں ملتا تو آپ اپنے ہاتھ حجر اسود پر رکھیں اور ہاتھوں کو چوم لیں. یہ موقع بھی نہیں ملتا تو آپ اپنی چھڑی جو ہے وہ رکھیں اور چھڑی چوم لیں. یہ موقع بھی نہیں ملتا تو اب آپ نے اشارہ کرنا ہے.
ٹھیک،
تو اب جو جتنا دور ہے وہ اسی اعتبار سے زیادہ تر لوگ اشارے کرتے ہیں، اور رش اتنا ہوگا آپ کو یوں ٹیڑھا ہونے بھی نہیں دیا جا رہا ہوگا، آپ تھوڑے سے بھی ٹیڑھے ہوئے اور پیچھے والا بندہ پریشان ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور خاص طور پر جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں وہ اگر ایک دم بریک مار لیں تو لوگ ٹکرا جاتے ہیں ان کے ساتھ، اس مرحلے پر بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے. تو طواف جب شروع کرنا ہے تو پوائنٹ نمبر 2 کے سامنے کھڑے ہو کر استعلام کرنا ہے، جو کلمات یہاں پڑھنے کے وہ کلمات پڑھنے، وہ مستحب پڑھنا، وہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے. استعلام جو پہلا استعلام ہے نیت کرنے کے فوراً بعد استعلام کرنا ہے، یہ سنت موقعہ ہے. اور جب ساتوں چکر پورے ہو جائیں تب بھی آپ نے استعلام کرنا ہے، وہ آٹھواں استعلام ہوگا، وہ بھی سنت موقعہ ہے. درمیان میں ہر دفعہ، مطلب طواف 7 چکروں کا نام ہے نا، ہر چکر پر اس مقام پر آ کر آپ نے استعلام کرنا ہے.
ٹھیک
ہے. اور استعلام کرتے ہوئے آپ نے گزرنا ہے، درمیان کے جو چکر ہیں وہاں کا استعلام سنت موقع تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، اور موقع ملے تو ضرور کیا جائے. تو اب پوائنٹ 3 آپ سمجھیے کہ جب پوائنٹ 3 پر آنا ہے تو آپ نے اپنا اینگل چینج کرنا ہے. یعنی جیسے ہی حجر اسود کو عبور کیا آپ ایک دم سیدھے ہو گئے اور طواف کرنے والوں میں شامل ہو گئے، آپ نے حجر اسود سے بڑھنا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف. یہ واجب ہے، اس کا الٹ طواف کرنا ترک واجب ہوگا، حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. جو جالی نظر آ رہی ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی یہ ہے کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لفٹ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لفٹ تھوڑی تھی، وہ ایک پتھر تھا، اللہ کے حکم سے وہ بلند ہوتا گیا. خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں، وہ پتھر اوپر اٹھتا تھا، پھر آپ مطلب کہ سامان لینے آتے وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، پھر آپ جاتے وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا. تو آپ علیہ السلام کے مبارک قدم اس پتھر میں، اس کے جو نشانات ہیں وہ پڑ گئے. وہ پتھر اتنا معظم، اتنا بابرکت قرار دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ. اور کوئی بھی طواف ہو، فرض طواف ہو، نفل طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے جائیں، مقام ابراہیم کے محاذات میں پڑھے جائیں.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ ہمارا مرحلہ دیکھا، یہ 3D اینیمیشن کے ذریعے مسجد الحرام شریف کے مختلف جو حصے ہیں ان کو، کعبۃ اللہ شریف کے جو مختلف حصے ہیں ان کو بیان کیا گیا، طواف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اب ہم آپ سے ویسے تعلق تو ہے لیکن ذرا تعلق تھوڑا مضبوط کرتے ہیں، آپ کی بھی آواز کو شامل کرتے ہیں، یعنی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، سوال کو شامل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ احکام حج میں تو آج مدنی رونقیں لگی ہیں، نعت خواں ہیں، مفتی صاحب کی آمد بھی مرحبا ہے. ماشاء اللہ کیا نورانی روحانی شب ہے، کیا نورانی روحانی دن کی آمد ہے. اللہ عزوجل اس بابرکت رات، بابرکت دن کا صدقہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، کامل حج کی توفیق عطا فرمائے، وہ حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو احرام کی حالت میں یہ جو دم واجب ہو جاتا ہے، یہ دم کی کیا میننگز ہیں، کیا مفہوم ہے، اور کس کے ادا کرنے سے دم ادا ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی نعم البدل بھی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال کرنا تھا کہ جمعۃ المبارک کو جب حج آ جائے تو اس صورت میں حج اکبر کہا جاتا ہے، کیا واقعی حج اکبر صرف جمعۃ المبارک ہی ہے یا اس کی اہمیت جمعۃ المبارک کی وجہ سے ہے؟ اور مفتی صاحب، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھن میں جب کوئی آپ نعت پڑھتے ہیں یا مدینہ پاک کی یاد میں، تو 1-2 اشعار آپ سنا دیجئے. اللہ رب العزت جل شانہ اس سلسلے کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے مفتی صاحب کی آمد نہیں ہوئی، مفتی صاحب کے ہونے ہی کی برکت سے سلسلہ ہو رہا ہے. مفتی صاحب آتے ہیں تو من سجتا ہے، ہم بھی آتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی آتے ہیں، دیگر بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ناظرین کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمائش کر دی تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب،
مجھے نعت پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے.
پڑھتے بھی تو ہیں نا اسے
سنتا جاتا ہوں.
چلے پہلے اگلی کال لے لیں سب پھر.
ایک دو تین نعت خواں ماشاء اللہ مشہورہ معروف منچنے کے نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیر کوئی کلام ان کا بھی شامل کریں گے آخر میں.
جی
سوال جو ان کا تھا دم کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل.
جی
دم ایک کفارے یا ایک سزا کا نام ہے, جنایت ہے, ایک جس طرح نماز میں سجدہ سہو ہے یا نماز کا اعادہ ہے, اس طریقے سے جو حج کی غلطیاں ہیں, چونکہ حج مالی عبادت ہے اس میں مال کے ذریعے جانچا جاتا ہے, تو نماز کی جو سزا ہے اس کا جو ازالہ ہے وہ سجدے سے ہو جاتا ہے. تو حج مالی عبادت ہے, یہاں جو ازالہ کرنا ہے کسی غلطی کا وہ بھی مال کے ذریعے ہوتا ہے. تو دم کہتے ہیں چھوٹا جانور ذبح کرنے کو. خیر دم ایک اصطلاح ہے
جی,
اور عام حالات میں تو یہی ہے کہ چھوٹا جانور ذبح کیا جائے.
ٹھیک ہے,
لیکن جو غلطی ہوئی ہے
جی
اس غلطی کی نوعیت کیا تھی؟
ٹھیک ہے,
وہ اختیاری تھی, غیر اختیاری تھی, اس میں تفصیل ہے. اور جو 27 واجبات ہیں ہمارے
جی
اس کا جو آخری واجب ہے
جی
اس میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا
جی
کہ دم کا متبادل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اختیاری اور غیر اختیاری کی بحث کیا ہے. تو انتظار کرنا ہوگا تھوڑا سا انہیں. آخری جو واجبات ہیں اس میں اللہ نے چاہا تو اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی.
سب ان کے سوال کی ایک شکر ہے.
کیا
کلام سنانا آپ
اگلے کال کی طرف بڑھتے
ہیں؟ میں تو نمائندہ ہوں نا ان کا, تو کوشش تو کرنی ہے. آپ کو وہ شعر بھی بہت پسند ہے, اے حسن قصدِ مدینہ نہیں. بہرحال
آگے چلتے ہیں.
چلیں جی اگلی کال دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پر مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی عرفات سے مجدلفہ صبح صادق سے پہلے نہیں پہنچ پایا, بیچ میں ہی صبح صادق ہو گئی, تو وہ کیا کرے گا؟ مطلب برائے کرم رہنمائی فرمائے.
ٹھیک ہے جی.
مزدلفہ
جی
زے, اور دیکھیں وہ دو کام کرے گا. ایک تو یہ کرے گا کہ نماز اب مغرب اور عشاء کے جو جمع کرنی تھی اور مزدلفہ میں پڑھنی تھی, یعنی عرفات میں غروب کے بعد نکلتے ہیں لیکن عرفات میں نماز مغرب کی نہیں پڑھتے, بلکہ مزدلفہ میں آ کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں یہ مغرب اور عشاء عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں. تو اب چونکہ اس کے لیے بہت ساری مسائل تفصیلات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں
جی
اور ہمارے جو واجبات آ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو ان واجبات میں بھی عرض کریں گے. جس شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ مزدلفہ نہیں پہنچ پائے گا
جی,
تو اب ایسا شخص جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا.
ٹھیک,
نماز ظاہر بات ہے اس نے انتظار کیا, مغرب کو ڈیلے کیا
جی,
عشاء کے ساتھ ملانی تھی اس کو, تو وہ تو جمع تو ہو گئی نمازیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ جمع نمازیں بھی اب انتظار نہ کرے کہ میں مزدلفہ میں پڑھوں.
ٹھیک ہے,
اگر فجر ہونے کا اسے ڈر ہے
جی
تو وہ جہاں ہے وہیں وہ نمازیں پڑھ لے گا.
ٹھیک,
پہلا کام وہ یہ کرے گا.
صحیح.
دوسرا کام اب یہ کرنا ہے کہ چونکہ ان نمازوں کا جمع کرنا مزدلفہ میں واجب تھا, وہ اس سے ترک ہو گیا. اب وہ ترک کس اعتبار سے ہوا, کیوں ہوا, کیوں نہیں ہوا, اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پھر متعین مسئلہ پوچھ لے کہ اس صورت میں اس کے اوپر کیا جنایت لازم ہوگی.
ٹھیک,
تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان کو مد نظر رکھنی ہوں گی.
ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب مل گیا, امید ہے اطمینان حاصل ہوا ہوگا. اب بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی
حج پر جانے والے اسلامی بھائی جو جاتے ہیں تو مان لو کہ پہلے چاند ذوالحجہ کو وہاں پہنچتے ہیں, تو ان کے 8 دن تو مکہ میں ہو رہے ہیں, اب مزید 5 دن مینا عرفات کے ہوئے اور مزید پھر اس کو 8 دن مکہ میں پھر رہنا ہے, تو یوں مینا عرفات جب وہ جائیں گے تو وسوسہ یہ ہے کہ وہ مسافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کسی کا کہنا یہ کہ اب مکہ کے ساتھ مینا وغیرہ اتنا شامل ہو چکا ہے, فوراً مینا کی حد شروع ہو جاتی ہے, یہ سب مکہ میں شامل ہو چکا ہے، اس لیے اس کو مینا عرفات کے دن نہیں گنیں گے، وہ مقیم ہی رہیں گے. آٹھ دن مکہ کے ہو گئے، پھر مینا کے ہو گئے پانچ دن، پھر آٹھ دن مکہ کے ہوئے، تو یہ 21 دن ہو گئے. ایک تو یہ تھا مسئلہ، اس کی رہنمائی فرمائیں. دوسرا یہ کہ اگر وہ 20 دن مکہ کے اس کے ہوتے ہیں تو کیا اس صورت میں پھر وہ مینا جائے گا تو مینا میں مسافر ہوگا یا مقیم ہوگا؟ چونکہ وہ مکہ کے 20 دن ہو گئے پھر مینا عرفات جاتا ہے، تو مینا عرفات جاتے ہی وہ مکہ میں شامل ہو گیا یا؟ تو یہ ذرا تفصیل سے اگر یہ رہنمائی فرمائیں.
ٹھیک ہے جی، آپ نے کافی بڑا تفصیلی سوال کیا ہے. جی موسیٰ،
صرف ایک لائن میں جواب ہے
جی،
کہ مینا جانے سے پہلے
جی
کیا پوزیشن ہے، مینا جانے سے پہلے
جی
کیا پوزیشن ہے؟
ٹھیک ہے،
کوئی آدمی مقیم ہے یا مسافر ہے؟
ٹھیک، مینا جانے سے پہلے،
مینا جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یکم کو پہنچا ہے،
صحیح،
کوئی یکم کو آیا وہ بھی مسافر ہوگا.
ٹھیک ہے،
اچھا مینا جو سفر ہے اس کو ایک الگ سفر شمار کیا جائے گا؟
ٹھیک،
بھلے وہ آبادی سے مل گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے،
ٹھیک،
اسے بہرحال ایک الگ سفر ہی شمار کیا جائے گا.
ٹھیک،
مینا جانے سے پہلے ایک الگ سفر ہے.
ٹھیک،
مینا جانے سے پہلے کوئی 30 کو آتا ہے وہ بھی مسافر، 29 کو آتا ہے، 29 ذی القعدہ کو وہ بھی مسافر، 28 کو آتا ہے، 28 ذی القعدہ کو وہ بھی مسافر، 27 کو آتا ہے وہ بھی مسافر، 26 ذی القعدہ کو جو مکہ پہنچے گا وہ بھی مسافر، 25 ذی القعدہ کو جو مینا پہنچے گا مکہ پہنچے گا وہ بھی مسافر ہوگا، 25 ذی القعدہ کو جو مکہ پہنچے گا وہ بھی مسافر ہوگا، اور 24 کو جو پہنچے گا ممکن ہے وہ بھی مسافر ہو. 25 کے بعد والا تو کنفرم مسافر ہے نا، 23 والا بھی ممکن ہے مسافر ہو.
تو یہ صورتیں
یعنی 7 یا 8 کا وہ فرق آ جاتا ہے نا، اس کو نکلنا کب ہے؟
ٹھیک ہے،
7 کو نکلنا ہے، 8 کو نکلنا ہے، اس طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینا جانے سے پہلے اگر مسافر ہے، اگر مسافر ہے
جی،
تو مینا سے جب وہ مکہ آئے گا تو دوبارہ ایک گنتی شروع ہوگی کہ مینا آنے کے بعد اس کو کب اور کتنا عرصہ ٹھہرنا ہوگا. مثال کے طور پر بہت سارے آج ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو آخری ایام میں جاتے ہیں تو پھر محرم میں واپس آتے ہیں، تو پھر مینا سے عرفات سے آنے کے بعد بھی 15 دن 20 دن رہتے ہیں. تو مینا سے آنے کے بعد وہ کیا ہوں گے، یعنی 3 سفر ہو جائیں گے. ایک مینا جانے سے پہلے مکہ میں جو قیام ہے اس کو الگ شمار کریں گے، مینا مزدلفہ قیام الگ، اور مینا سے واپس جب مکہ آ رہے ہیں اس قیام کو الگ شمار کریں گے. تو مینا جانے سے پہلے اگر کوئی مسافر ہے تو مینا میں بھی مسافر رہے گا، اور اگر مقیم ہے تو مینا مزدلفہ میں بھی وہ مقیم ہی رہے گا. یہ اس کا جواب ہے. پھر دوبارہ مکہ آئیں گے تو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ مکہ مکرمہ میں کتنا قیام ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو مقیم ہو جائیں گے، اگر کم ہے اور پہلے مسافر تھے ٹھیک ہے تو اب بھی مسافر ہو جائیں گے، اور اگر پہلے مقیم تھے تو اب بھی مقیم ہی رہیں گے.
ٹھیک، مفتی صاحب ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین سے اور حاضرین سے جو ہم نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے، ریزلٹ بھی اس کا اناؤنس کرنا ہے، اور ہمارے مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین میں ایک مدنی مقابلے کی سی کیفیت ہے اس کی طرف بھی بڑھنا ہے. میں چاہوں گا پہلے فیصل بھائی، ہمارے جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان میں جو 5 وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کارڈ جمع کرایا ہے اور درست جواب دیا ہے، ان کے نام بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کو تحفہ بھی دیں گے. جی فیصل بھائی،
الحمدللہ جو سب سے پہلے جنہوں نے جواب صحیح دی، شاہد احمد بھائی یا موجود ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں
فیصل بھائی. ایک دفعہ ہم جو ہے سوال نہ دکھا دیں کہ سوال تھا کیا.
بالکل
جی، سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ عمرے کے بنیادی افعال میں کون سی ترتیب صحیح ہے، پھر اے بی سی اور ڈی آپشن دیے تھے. اب اس میں سے درست جواب کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے، لیکن پہلے ہم 5 ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے پہلے کارڈ جمع کرایا اور درست جواب دیا ہے ان کو انشاءاللہ یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. جی فیصل بھائی،
جی عمرے کے بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟
جی
تو اس کا صحیح جواب تھا پہلے احرام، پھر طواف کے 7 چکر، پھر سعی کے 7 چکر، پھر حلق یا تقصیر.
ٹھیک ہے، یعنی سی آپشن جو تھا
جی
یہ ہمارا درست تھا. ٹھیک ہے،
تو ہمارے شاہد احمد بھائی
جی درست جواب تھا.
پھر دوسرے ہمارے محمد عدنان شیخ بھائی نے جواب دی ماشاءاللہ اور تیسرے ہمارے دانیال اختاری نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ
یہ موجود ہیں اسلامی جن کے نام لیے جا رہے ہیں
جن کے نام لیے جا رہے ہیں اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں شہنشاہ شیخ اتاری بھائی محمد جمیل اتاری بھائی ان پانچ اسلام بھائی نے الحمدللہ جو درست جواب سب سے پہلے دیے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ تحفے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ عدنان بھائی ماشاءاللہ عاشقان رسول کی 130 حکایت
سبحان اللہ بڑی پیاری کتاب ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو ہمارے عاشقان رسول حرمین طیبین کی حاضری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کتاب بڑی معاون ہے اور واقعتاً جسے کہتے ہیں کتاب رفیق سفر بھی ہوتی ہے رفیق حیات بھی ہوتی ہے ان معنوں میں کہ اس سے بڑی آپ کو اویئرنیس بھی ملتی ہے معلومات بھی ملتی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں معلوم ہوتی وہ بھی پتہ چلتی ہے اور پھر بالخصوص یہ جو راہ ہے یا یہ راہ عشق و مستی ہے انشاءاللہ عزوجل کی کتاب بڑی معاون ثابت ہوگی اس میں بڑے عشق رسول کے واقعات ہیں جی فیصل بھائی
ہمارے شاہد بھائی میرے خیال میں سب سے پہلے بھی آگے تو انہوں نے بھی درست جواب دیا آگے بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ انہیں مدینے کی بادام بھی پیش کی جا رہی ماشاءاللہ اور ابلغ گورے سوار قربانی کا ایام آ رہے ہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مایا ناز رسالہ ہے جس میں قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل وغیرہ بھی موجود بھی انہیں انشاءاللہ پیش کیے جاتے ہیں
سبحان اللہ
انہیں دانیال اتاری کو امام حسن کی 30 حکایت اور بادام مدینہ ماشاءاللہ چلو حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ مرحبا عاشقان رسول کے 130 ہے کتنے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے انشاءاللہ سبحان
اللہ الحمدللہ یہ ہمارے وقاری کابینہ کے رکن کابینہ بھی ہیں ماشاءاللہ عزوجل
ابلغ گورے سوال
اچھا تو تین ہوئے اور دو اسلام بھائی اور ہیں مزید
چار ہو گئے نا
چار ہو گئے ٹھیک ہے جی جو ایک اور اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں تو انہیں بھی تحفہ پیش کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارے سلسلے کی ڈیوریشن ہے بعض اوقات کسی حاجت وغیرہ کی بنا پہ اسلامی بھائی اسٹوڈیو سے باہر بھی تشریف لے آتے ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جائے گا اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں پہلے حاضرین کا ریزلٹ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ناظرین کی طرف بھی بڑھیں گے جی جی حاضرین کے درست جوابات یہ 40 درست جواب دیا ہے 40 اسلامی بھائیوں نے اور دو کی غلطی ہوئی ہے یعنی 42 میں سے ٹوٹل دو غلط جواب ہیں
ایک طرح سے 98% تناسب ہے جی
سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارے حاضرین کے درست جوابات کا جو بھی تھا آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے تعداد عدد اب بڑھتے ہیں ناظرین کے درست جوابات کی طرف اور یہ دو آپشن میں ہم نے رکھا ہے ایک ایس ایم ایس کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس کو الگ شمار کیا ہے اور جو فون کالز آئی ہیں واٹس ایپ پہ جوابات دیے گئے اس کو الگ رکھا
ان کے لیے کیا جو ہے وہ اعزاز ہے
بس یہ تھوڑا فگر جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فیصد بیان کی گئی ہے یہ جو ہے یہ تناسب بیان کیا گیا ہے 70% ہمارے ایس ایم ایس جو تھے اس پہ درست جواب دیا گیا ہے یعنی آپشن سی بتایا گیا ہے اور کالز جو ہیں وہ 90 کالز درست ہیں اور 10 جو ہیں انہوں نے غلطی کی ہے تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ ایس ایم ایس کرنے والوں میں غلطی کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے اور کالز کرنے والے جو ہیں وہ درست جواب دے سکے ہیں ہمارے حاضرین جو ہیں وہ بہرحال ہمارے ناظرین پہ اس اعتبار سے ترجیح لے گئے آگے بڑھ گئے کہ ان کے تناسب جو تھا وہ زیادہ بڑا تھا ان کے درست جوابات کی تعداد زیادہ درست تھی
جو ہمارے ناظرین ہیں
جی
تو ان کو کیا اعزاز سے نوازا جائے گا درست جواب آنے پہ
تو درست جواب ہے نا ابھی ان کے لیے ہماری خواہش تو ہے کہ ہم انہیں بھی کوئی تحفہ پیش کریں
پچھلے ہفتے وہ نام چلے تھے
جی نام تو چلیں گے انشاءاللہ
چلیں گے
انشاءاللہ نام 12 ان افراد کے نام چلیں گے جنہوں نے اولاً درست جواب دیا انشاءاللہ ان کے 12 نام چلیں گے اور ہمارے حاضرین کی بھی کوشش ہے نیت تو ہے کہ وہ بھی چلیں اور ابھی آگے بھی بڑھنا ہے آپ کی کالز کو بھی لینا ہے اس سے اگلا ہمارا مرحلہ بھی ہے عمرہ قدم بقدم
ابھی جو ہم نے 3D کے ذریعے سمجھایا ہے وہ تھا طواف کا طریقہ
جی
اب اس میں دو چار چیزیں رہ گئی میں
جی
عرض کر دیتا ہوں جیسے نیت کرنے کے بعد
جی
طواف جو ہے وہ طواف کی اپنی ایک نیت ہوتی ہے
ٹھیک ہے
اس میں یہ کہنا کافی ہے کہ طواف کر رہا ہوں
ٹھیک
ہے تو کوئی دل میں ارادہ کر لیتا ہے یا زبان سے دہرا لیتا ہے جی حجر اسود سے طواف شروع کرنا واجب ہے،
صحیح،
اس کی مخالفت نہیں کرنی. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے نیت کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو طواف صرف یہ کہنا کہ طواف کر رہا ہوں کافی ہے، یہی نیت کرنا طواف کر رہا ہوں کافی ہے. اب عمرہ کرنے والا اس کو ایک ہی طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ اتنی نیت کرے گا طواف کر رہا ہوں کافی ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں. کوئی حج کر کر آئے گا اگرچہ کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں طواف الوداع کر رہا ہوں، اس کی نیت غلط ہو جائے گی، وہ طواف جو کرے گا طواف زیارت ہی واقع ہوگا.
ٹھیک،
تو یوں طواف کا موقع بھی دیکھا جاتا ہے، وہی ادائیگی ہو جاتی ہے. تو نیت کی، حجر اسود پہ استلام کیا جیسا موقع ملا، اب آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہوئے رکن یمانی جو تھا، اگر تو ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کر استلام کرنا مستحب ہے.
ٹھیک،
اشارے سے استلام نہیں ہوگا رکن یمانی کو.
ٹھیک،
پھر آگے بڑھ جائیں،
صحیح،
پھر دوسرے چکر پر دوبارہ جو ہے وہ استلام کرنا ہے.
ٹھیک،
پہلا استلام سنت موقعہ ہے حجر اسود کو، اور آخری استلام، آٹھ استلام ہونے ہیں، یہ سنت موقعہ ہے.
ٹھیک،
اور جو درمیان میں استلام ہے ہر مرتبہ استلام کرنا مستحب ہے.
ٹھیک،
تو استلام کے کرتے ہوئے تکبیر، تحلیل، درود پاک بھی پڑھیں.
ٹھیک،
بسم اللہ اللہ اکبر،
صحیح،
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو یوں جو طواف ہے سات چکر پر اس کا عمل پورا ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے مزید کیا کرنا ہے، طواف کے جو ادائیگی ہے، طواف کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، آئیے ایک پیکج سے ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کی ترتیب کیا ہے، ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختصر پیکج میں عمرہ قدم با قدم.
عمرہ سات چیزوں کا نام ہے، طواف کرنا یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کے سات چکر لگانا. نمبر دو، نماز طواف پڑھنا. نمبر تین، ملتزم پر آنا. نمبر چار، آب زمزم پر جانا. نمبر پانچ، صفا و مروہ کی سعی. نمبر چھ، نماز سعی. نمبر سات، حلق یا تقصیر کرنا.
یہ تھی عمرے کی ترتیب، کہ یہ سات چیزیں وہ ہیں جن کو آپ نے بطور خاص سامنے رکھنا ہے. اب اس میں ملتزم پر جو جانے کا معاملہ تھا بڑا رش ہوتا ہے، یعنی یہ اصل تو یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی اس دیوار سے جا کے چمٹ جائیں اور احرام میں چمٹنے سے اعتراض کریں، خوشبو ملی ہوتی ہے، اور بس اس کے قریب پہنچ جائیں، قریب پہنچ کر دعا مانگیں، قبولیت کی جگہ ہے اور بالکل ملتزم قبولیت کی جگہ ہے. لیکن فی الحال ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی 25-30 فٹ تک تو جگہ ہی نہیں ملے گی جانے کی، ٹھیک، بہت رش ہوتا ہے. تو پھر ملتزم کا جو سامنا ہے وہ کریں، اور اس کے سامنے جہاں بھی آپ کو کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بقیہ جو عمرے کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لے جائیں. اب عمرے کے اندر جو ہے وہ دو بنیادی چیزیں ہیں، جو طواف ہے عمرے کا وہ اس کا رکن ہے، جو صحیح ہے وہ عمرے کی واجب ہے. اچھا، ایک تو ہوتی ہے عمرے کی صحیح، ہر عمرے کے ساتھ صحیح لازمی چیز ہے. ایک ہوتی ہے بطور خاص حج کی صحیح، حج کے لیے الگ سے ایک صحیح کرنی پڑتی ہے
عمرے کے علاوہ.
عمرے کے علاوہ تو صحیح کس طرح کرنی ہے، طریقہ تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن جو حج کی صحیح ہے وہ حج کا واجب ہے. تو حج کی جو صحیح ہے وہ کب کب کرنی ہوتی ہے، کب کب کی جا سکتی ہے، اس کے کیا مواقع ہوتے ہیں، اگر حج کی صحیح رہ جاتی ہے تو کیا احکام ہوں گے. واجبات حج، 27 حج کے واجبات ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک واجب ہے حج کی صحیح. آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا احکام ہیں.
دوسرا واجب، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا. مختصر تشریح، ویسے تو سعی ہر عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے، لیکن عمرے سے ہٹ کر مستقل طور پر حج کی سعی ایک جداگانہ واجب ہے. حج کی واجب سعی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. حج سے پہلے کرنا ہو تو حج کا احرام باندھ کر کسی بھی نفلی طواف کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، اور اس طواف میں رمل اور استباع دونوں افعال کرنا ہوں گے. حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام میں نہ ہو. اسی طرح حج کے بعد سعی کرنے پر یہ بھی مسنون ہے کہ حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد سعی کرے. حج کے بعد سعی کرنا ہو تو طواف زیارت سے پہلے نہیں ہو سکتی، پہلے طواف زیارت ہوگا پھر سعی ہوگی. اور مسنون یہ ہے کہ طواف کے بعد سعی میں تاخیر نہ کرے. اگر سعی حج کے بعد کرنا ہو اور احرام سے بھی فارغ ہو گیا ہو تو طواف زیارت میں صرف رمل کرے گا، اور اگر احرام کی حالت میں ہی طواف زیارت کیا تو پھر رمل کے ساتھ ساتھ استباع بھی کرنا ہوگا. حج سے پہلے حج کی سعی کر چکا ہو تو اب طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا. یہاں اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی ہوگی اس طواف میں رمل بھی ہوگا، اور اگر وہ طواف حالت احرام میں کیا گیا تو استباع بھی کریں گے. واضح رہے کہ سعی حج کی ہو یا عمرے کی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جائیں. صفا سے مروہ تک 1 چکر اور پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو وہ دوسرا چکر ہوگا. ایسا نہیں کہ آنا جانا مل کر 1 چکر پورا ہو.
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو.
حج کی صحیح سے متعلق اہم معلومات. پہلی صورت، حج سے پہلے سعی کرنا. نمبر 1، آفاقی حج افراد والے نے حج کا احرام باندھا ہوتا ہے، اور قران والے نے بھی عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھا ہوتا ہے. ان دونوں قسم کے حاجیوں نے طواف قدوم بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا طواف قدوم کے بعد کسی بھی دن حج کی سعی کر سکتے ہیں. البتہ مسنون یہ ہے کہ طواف کے بعد بلا ضرورت سعی میں تاخیر نہ کی جائے. نمبر 2، واضح رہے کہ حج قران والے نے 2 طواف کرنے ہوتے ہیں، ایک طواف عمرہ دوسرا طواف قدوم. اسی طرح سعی بھی 2 کرنا ہوتی ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی. اگر قران والے نے صرف 1 ہی طواف کیا یہ سمجھ کر کہ میرا طواف قدوم ہو گیا ہے پھر حج کی سعی کی، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کا طواف عمرے کا طواف اور سعی عمرے کی سعی کے طور پر شمار ہوگی، طواف قدوم اسے مزید کرنا ہوگا. اور اگر حج سے پہلے حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے طواف کے بعد کرے گا، یعنی طواف قدوم کے بعد کی جانے والی سعی ہی حج کی سعی شمار ہوگی. نمبر 3، قارن کو حج کی سعی حج سے پہلے کرنا ہے تو مسنون یہ ہے کہ پہلے 1 طواف عمرے کا اور 1 سعی عمرے کی کرے، پھر 1 طواف قدوم کا اور حج کی سعی کرے. اگر اس نے پہلے دونوں طواف 1 ساتھ کر لیے پھر دونوں سعی 1 ساتھ کی تو مناسک کی ادائیگی تو صحیح ہو جائے گی، البتہ ترتیب کا لحاظ نہ رکھنے پر سنت ترک ہوئی. نمبر 4، مکی یا حلی حضرات جو کہ صرف حج افراد کرتے ہیں ان پر طواف قدوم بھی نہیں، لہذا وہ حج سے پہلے سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے، پھر ایک نفل طواف کریں گے، پھر حج کی سعی کریں گے، اور اس طواف میں رمل اور استباء بھی کریں گے۔ نمبر 5، حج تمتع کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، یہ جب بھی حج کا احرام باندھے گا اس کے بعد ایک نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کر سکتا ہے۔ عام طور پر مکہ مکرمہ میں رہنے والا تمتع والا حاجی 7 یا 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ نمبر 6، حج قران والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے سعی کرے۔ سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قران فرمایا، حج سے پہلے 2 طواف کیے اور 2 سعی ادا کی، اس ترتیب سے کہ پہلے ایک طواف ایک سعی عمرے کی، پھر ایک طواف قدوم کا، اور پھر حج کی سعی ادا فرمائی۔ دوسری صورت، حج کے بعد سعی کرنا۔ نمبر 1، اگر حج کی سعی حج کے بعد کرے تو مسنون یہ ہے کہ احرام کھل چکا ہو، یعنی پہلے دن کی رمی قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد کرے۔ نمبر 2، اگر کوئی حج کے بعد اس وقت سعی کرے کہ اس کا احرام کھولنے کا وقت نہ آیا ہو، مثلاً 10 ذوالحجہ کو میدان عرفات سے آ کر حلق سے پہلے سعی کرنا چاہتا ہے، خواہ رمی کرنے سے بھی پہلے یا بعد، یوں ہی قربانی کرنے سے پہلے یا بعد، ایسی صورت میں چونکہ حالت احرام میں ہونا ناگزیر ہوگا اور یہ بات طے ہے کہ یہ سعی طواف زیارت کے بعد ہی ممکن ہے، لہٰذا اب جو طواف زیارت ہوگا اس میں رمل کے ساتھ ساتھ استباء بھی کرے گا۔ نمبر 3، حج تمتع اور حج افراد کرنے والے کے لیے حج کے بعد یعنی طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے۔ حج افراد کرنے والا آفاقی ہو یا غیر آفاقی، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ نمبر 4، واضح رہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی کی جائے، خواہ حج سے پہلے کی جائے یا بعد میں، تو اس طواف میں رمل کرنا سنت مؤکدہ ہے، البتہ وہ طواف اگر حالت احرام میں تھا تو استباء بھی کرنا ہوگا، جیسا کہ حج سے قبل طواف کرنے میں احرام کی حالت لازمی طور سے پائی جائے گی۔ اسی طرح حج کے بعد احرام کھولنے سے پہلے اگر کوئی طواف زیارت کرتا ہے اور حج سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو اس طواف میں بھی استباء ہوگا۔
حج کا سفر پھر مولا نصیب ہو،
حج کی سعی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، سعی کے 4 یا اس سے زائد پھیرے چھوڑ دینے پر دم لازم ہوتا ہے۔ نمبر 2، سعی کے 3 یا اس سے کم پھیرے چھوڑنے پر ہر پھیرے کے بدلے صدقہ یعنی 1 صدقہ فطر نکالنا لازم ہوتا ہے۔ نمبر 3، حج سے پہلے اگر نفلی طواف سے پہلے ہی سعی کر لی یا حج کے بعد طواف زیارت سے پہلے کر لی تو وہ سعی ہوئی ہی نہیں، کہ سعی درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی مکمل معتبر طواف یعنی ایسا طواف جس کے بعد سعی ہو سکتی ہے یا طواف کے اکثر پھیروں کے بعد واقع ہو، لہٰذا اگر طواف کے 3 پھیرے کیے پھر سعی کی تو یہ سعی بھی ادا نہ ہوئی۔ نمبر 4، سعی کا وجوبی وقت اگرچہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سعی کیے بغیر میقات سے باہر چلا جاتا ہے تو اس پر دم دینا متعین ہو جائے گا، البتہ بعد میں دوبارہ آ کر سعی کر لیتا ہے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر چند چکر چھوڑنے پر صدقہ لازم ہوا تھا تو اعادے پر وہ صدقہ ساقط ہو جائے گا. نمبر 6، سعی کے ساتوں پھیرے پے در پے کرے. اگر بلا وجہ شرعی متفرق طور پر کیے تو مستحب ہے کہ اعادہ کرے یا اور پھر 7 پھیرے کرے کہ پے در پے نہ ہونے سے سنت ترک ہو گئی. نمبر 7، سعی کیے بغیر میقات سے باہر جانے والے کے لیے واپس آ کر سعی کرنے کے بجائے دم دینا افضل ہے، البتہ میقات سے واپسی پر آفاقی کو احرام کی حالت میں ہی میقات عبور کرنا ہوگا، جو مکہ مکرمہ آنے کے لیے ویسے بھی ایک عمومی واجب ہے. نمبر 8، اگر کسی معتبر عذر کی وجہ سے سعی ترک کی تو دم لازم نہیں آئے گا، یہی حکم عمرے کی سعی کا بھی ہے.
حج کا سفر میرے مولا نصیب ہو.
عمرے کی سعی چھوڑ دی تو کیا احکام ہوں گے؟ حج کرنے والا، خاص کر دوسرے ملک سے جانے والا، مکہ مکرمہ پہنچ کر عام طور سے نفلی عمرے بھی کرتا ہے. محض عمرے کی سعی کے متعلق احکام بھی ملاحظہ ہوں، چنانچہ عمرے کی سعی بھی عمرے کا ایک واجب ہے. اس کے تعلق سے احکام کی چند صورتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1، عمرے کی سعی میں ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ حالت احرام میں اور حلق یا تقصیر سے پہلے کی جائے، لہٰذا اگر کسی نے سعی کرنے سے پہلے ہی حلق یا تقصیر کرا لی تو اس پر دم لازم ہوگا، لیکن اب بھی اسے سعی کرنا ہوگی کہ حلق کرانے سے وہ ساقط نہیں ہوئی، یعنی دم دینا بھی ضروری ہے اور رہ جانے والی سعی بھی کرنا ضروری ہے. نمبر 2، یہاں جس دم کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہ دم ہے کہ عمرہ کرنے والے پر ایک واجب چھوڑ دینے کی وجہ سے لازم آیا ہے کہ اس نے حلال ہونے سے قبل احرام کھول دیا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمرے کے دوسرے اہم حصے یعنی سعی کو ادا کرتا پھر حلق یا تقصیر کراتا، لیکن سعی سے پہلے ہی احرام ختم کرنے پر اس پر دم لازم ہوا ہے. نمبر 3، عمرے کی سعی چھوڑ دینے کے بعد سعی کی ادائیگی بہرحال واجب ہوگی، اب اس سعی کو احرام کی حالت میں کرنا ضروری نہیں. عمرہ کرنے والے نے جب حلق کروا کر احرام کھول دیا تو وہ اب بغیر احرام کے ہی سعی کرے گا.
یہ تو تھا حج کی سعی کیا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں حج سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی اختیار ہے، حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج سے پہلے کرنا بہت مشکل ہے. اس اعتبار سے مشکل ہے کہ 7 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے، کیونکہ حج کا احرام نہیں باندھیں گے تو حج کی سعی حج سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ نے 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا تو مسجد الحرام شریف میں داخلے کی ہی جگہ شاید نہ ملے آپ کو. اب رمضان المبارک میں بھی یہ عالم تھا کہ جس کے جسم پر احرام ہوتا تھا بعض اوقات صرف اس کو ہی اندر جانے دیتے تھے، بقیہ کہتے تھے باہر جاؤ، دوسرے حصے میں جاؤ، مطاف میں داخلے نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا رش تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صحیح کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا، پھر صحیح کرنی پڑے گی، تو اتنے رش کے اندر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آسانی اس میں ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ حج تمتو کرتے ہیں، تو حج تمتو والے کے لیے تو افضل بعد میں کرنا ہے. جب آپ طواف زیارت کرنے آئیں گے تو طواف زیارت کے بعد صحیح کر لیں. طواف زیارت کرنا ویسے تو 10 ذوالحجہ کو مستحب ہے، لیکن قربانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قربانی کب ہوتی ہے، آپ کا احرام کب کھلتا ہے، مسنون طریقے سے اگر ادا کرنی ہے تو بہرحال اس کا وقت تو 12 کے غروب تک ہے. اگر آپ 11 کے دن کو طواف زیارت کرتے ہیں تو یا 11 کے دن کو یا اگلے جو رات ہے اس کو, تو آپ کو کافی حد تک رش میں آپ دیکھیں گے کمی آ چکی ہوگی اور آسانی سے طواف زیارہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر حج کی صحیح کر لیں تو کافی آرام سے یہ صحیح ادا ہو جاتی ہے, اتنی دشواری نہیں ہوتی, لیکن حج سے پہلے کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. ہم سن رہے ہیں صحیح کے احکام, یہ پیکج قدرے بڑا تھا, کافی بڑا پیکج تھا, اور جو حج پر جانے والے ہیں وہ اس وقت تو سامان کی فکر میں ہوں گے, ان کو سامان کیا لے کر جانا ہے اور تیاری کیسے کرنی ہے, پاسپورٹ کب ملے گا اور ٹکٹ کب ہمارے ہاتھ میں آئیں گے, اور کون سی فلائٹ ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں, یہ جتنے بھی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کو آپ وہاں جا کے یاد کریں گے کہ اچھا اب یہ ہو گیا اب کیا کریں, اب یہ ہو گیا اب کیا کریں. تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے, دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ایک فولڈر ہے ایونٹ وائز مواد کا, اس اپلیکیشن کے اندر اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ جو خصوصی پیکیجز ہیں واجبات کے ہو گئے اور جو دیگر پیکیجز تھے یہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے, آپ وہاں جا کر بھی انہیں بارہا سنیے, بار بار سنیے. یہاں آپ کے توجہ اتنی نہیں جاری ہوگی, یہاں آپ کو بڑی خشک باتیں لگ رہی ہوں گی کہ یہ کیا تفصیل بتانے بیٹھ گئے, اتنی شکیں یہ ہلی یہ مکی یہ فلاں, لیکن جب آپ وہاں جائیں گے نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ان مسائل کی کیا اہمیت ہے. آگے بڑھتے ہیں, صحیح کے تعلق سے واجبات بیان ہو رہے ہیں. حج کا تیسرا واجب ہے صفا سے شروع کرنا, یعنی واجب ہے صفا سے شروع کرنا. اس واجب کی کیا تفصیل ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج کے اندر. صفا سے شروع کرنا
تیسرا واجب سعی صفا سے شروع کرنا. مختصر تشریح, صفا کی پہاڑی سے سعی شروع کرنا یہ در حقیقت سعی کا واجب ہے کہ جب بھی سعی ہوگی خواہ حج کی ہو یا عمرے کی صفا سے شروع کرنا واجب ہے.
حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو.
سعی صفا سے شروع نہ کی جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک, اگر سعی کو مروہ سے شروع کیا تو یہ پھیرا شمار نہیں ہوگا. جب یہ مروہ سے صفا پہنچ کر اگلا چکر شروع کرے گا تو حقیقت میں اب پہلا چکر شروع کرنا پایا گیا. نمبر دو, سعی کا ہر پھیرا واجب ہے, لہذا اگر یہ شخص مروہ سے صفا کو ایک چکر شمار کرتے ہوئے 7 پھیرے کرتا ہے تو یہ حقیقت میں کل 6 پھیرے ہوئے ہیں, لہذا اسے ایک مزید پھیرا کرنا ہوگا. اگر یہ اس پھیرے کو نہیں کرتا تو ایک صدقہ دینا ہوگا.
جی محترم اور پیارے اسلام بھائیو, بات ہو رہی تھی کہ صفا سے شروع نہیں کیا تو کیا ہوگا. اب حج جس طریقے سے مالی عبادت ہے اسی طریقے سے بدنی عبادت بھی ہے, بہت مشقت کا کام ہے. یہاں مشقت مطلوب ہے, مشقت کا امتحان ہے, اس لیے حج کا ایک واجب ہے پیدل صحیح کرنا, یعنی عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا حج کا ایک واجب ہے. تھوڑی سی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی اور وہ ویل چیئر پکڑ لیتے ہیں. آج کل تو کچھ الیکٹرانک گاڑیوں کے ویڈیوز بھی جو ہے وہ گردش میں ہیں, اس طریقے سے بھی صحیح کا پروگرام ہے. جسے عذر ہے اس کو بالکل رخصت ملے گی, اجازت ملے گی, لیکن جو پیدل صحیح کر سکتا ہو اس کے لیے عذر نہیں ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ پیدل ہی صحیح کرے. پیدل صحیح کرنے کے تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں کیا احکام ہے.
چوتھا واجب, عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا. مختصر تشریح, پیدل صحیح کرنا یہ بھی در حقیقت سعی کا واجب ہے, اور حج و عمرہ دونوں کی سعی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا واجب ہے.
حج کا سفر میرے مولا نصیب ہو.
پیدل سعی نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک, بلا عذر شرعی سعی کے 4 پھیرے یا زائد اگر سواری ویل چیئر الیکٹرک گاڑی اسکوٹی یا کسی کی گود یا کندھے پر بیٹھ کر کیے تو دم لازم ہوگا.
نمبر دو، تین یا اس سے کم پھیرے اگر بلا عذر پیدل نہ کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ نمبر تین، اگر کوئی اعادہ کرتے ہوئے پیدل سعی کر لیتا ہے تو جہاں دم لازم ہوا تھا وہاں دم، اور جہاں صدقہ لازم ہوا تھا وہاں صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر چار، اگر عذر کی وجہ سے کوئی ویل چیئر یا سواری یا گود یا کندھے پر بیٹھ کر سعی کرتا ہے تو ایسی صورت میں دم یا صدقہ لازم نہیں ہوگا، لیکن عذر واقعی ایسا ہونا چاہیے جو عند الشرع معتبر ہو۔ نمبر پانچ، جس نے کسی دوسرے کو ویل چیئر یا کسی دوسری سواری پر بٹھا کر سعی کرائی اور خود سعی کی نیت نہ کی ہو، تب بھی اس معذور کے ساتھ ساتھ سعی کرانے والے کی اپنی سعی بھی ہو جائے گی۔ اپنی سعی کی نیت کرنا ضروری نہیں، بخلاف طواف کے کہ طواف میں نیت شرط ہے۔ البتہ بلا نیت سعی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سعی کے دیگر تقاضے پائے جاتے ہوں، جیسا کہ حج کی سعی ہو تو طواف کے بعد ہونا وغیرہ ذالک۔
سعی عمرے کا ایک واجب ہے، حج میں بھی سعی ہوتی ہے۔ سعی جب بھی کی جائے گی مکمل سعی کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صفا سے شروع ہوئے اور آدھے رستے سے واپس آ گئے، تو مکمل سعی کرنا واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کے تعلق سے کیا شرعی احکام ہیں۔
پانچواں واجب، سعی کرتے ہوئے ہر چکر کو مقررہ حد تک کرنا۔ مختصر تشریح، سعی کرنے میں یہ بھی واجب ہے کہ ہر بار پوری مسافت طے کرے، یہ نہ ہو کہ صفا تک پہنچے بغیر یا مروہ تک پہنچے بغیر واپس مڑ جائے، ایسا کرنا ترک واجب ہے۔
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو۔
اگر سعی کے چکر میں مسافت طے نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر کوئی صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا جاتے ہوئے آخر تک جانے کے بجائے واپس پلٹ آتا ہے، اگر تو اس نے صفا و مروہ کے درمیانی حصے کا دو تہائی حصہ طے کر لیا تھا مگر ایک تہائی حصہ ادا نہ کیا اور پھر وہیں سے صفا یا مروہ کی طرف پلٹ آیا، تو سعی کے اکثر حصے کی ادائیگی کے سبب چکر ادا ہو گیا، مگر کچھ حصے کی سعی ترک کرنے کے سبب اتنے چکر اس طرح کیے، ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر دو، اگر ان چکروں کا اعادہ کر لیا جن کا ایک تہائی حصہ رہتا تھا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر تین، سعی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صفا و مروہ کے مابین مسافت کا اکثر حصہ طے کیا ہو، لہذا جس شخص نے دو تہائی حصہ چھوڑ دیا تو سعی درست نہ ہوگی، لہذا اگر تمام یا کم از کم چار چکر اسی طرح ادھورے قسم کے لگائے تو اصلاً سعی ہی نہ ہوگی۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حج کے واجبات میں سے آج کی قسط میں، آج کے اپیسوڈ میں پانچ واجبات ملاحظہ کیے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آئندہ ایک ساتھ میں مزید واجبات شامل کیے جائیں گے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا سوشل میڈیا پر بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی، دارالافتاء اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، موبائل فون اپلیکیشن، انشاءاللہ عزوجل اس پہ بھی اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، بلکہ آپ کی آخری دو کالز لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ جی،
یہ عرض ہے مفتی صاحب کے بارگاہ میں کہ کچھ اسلام بھائی خدمت کے لیے جاتے ہیں حاجیوں کی، ان کو کا اجارہ کیا جاتا ہے، تو یہ اگر اسلام بھائی اسی درمیان حج کرتے ہیں جبکہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نوٹ فار حج نوٹ فار عمرہ، تو ایسے میں اگر کسی نے جذبے میں حج یا عمرہ کر لیا تو کیا اس کا حج یا عمرہ مانا جائے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کتنے دن کی تنخواہ لینا یا پیسے وغیرہ لینا، کیا یہ جائز رہے گا؟
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, اگلی کال بھی دیتے ہیں, پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں.
محمد عمران اتاری سگیا تار عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ ترکیب بنا کر ان کا خدمت کے لیے جانا ہو جاتا ہے. اب وہاں پر ان کو حج کا موقع مل جاتا ہے تو وہ حج کر لیتے ہیں. اب وہاں سے آنے کے بعد زندگی میں کبھی ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو کیا ان کے اوپر پھر دوسرا حج کرنا فرض ہے کہ وہ پہلے حج جو انہوں نے کیا ہے اس سے کام چل جائے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے, جزاکم اللہ خیرا.
دونوں ہی کالز جو آپ کی آئیں, عمران بھائی کی اور پہلے اسلام بھائی کی, دونوں ہی ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. سب کیا
سوال میں فرق ہے تھوڑا سا؟
جی
دیکھیں, پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جس نے حج نہ کیا ہو اس کو ایسا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکہ جائے اور وہاں جا کے حج بھی نہ کر سکے.
ٹھیک,
کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد
جی
حج کے ایام چل رہے ہوں.
جی
ایک ہے نا, عمرے والا گیا مکہ مکرمہ اور شوال میں وہ چلا گیا, اس کو تو نہیں ٹھہرنے دیا جائے گا.
ٹھیک
ہے, اگر دو ڈھائی مہینے ہیں تو اس کو تو ٹھہرنے نہیں دیتے, ویزے کے معاملات ہوتے ہیں, پھر مالی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ جس نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا حج اس پہ فرض ہو جائے گا.
جی
یہ مسئلہ درست نہیں ہے. شرائط دیکھی جائیں گی کہ اس کے اوپر مزید شرائط پائی جاتی ہے یا نہیں. لیکن جو آدمی حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے, یعنی عرفہ 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے, 9 تاریخ کو مکہ میں, اور اس نے حج بھی نہیں کیا ہوا, تو اب یہ بہت مشکل ہے کہ اس پر حج فرض نہ ہو. تو ایسا ایگریمنٹ نہ کیا جائے کہ جس میں آپ 9 تاریخ کو مکہ میں ہوں اور آپ حج بھی نہ کر رہے ہوں. ایسے ایگریمنٹ سے بچنا چاہیے. نہیں گئے تھے, مالی استطاعت نہیں ہے آپ کے اوپر, حج فرض نہیں ہوگا. لیکن وہاں جا کے جو ہے وہ پھر اس فرضیت سے رکاوٹ کا سامنا کرنا, یہ بہت ساری فقہی پیچیدگیوں کو جنم دے گا اور ایک غیر محتاط طرز عمل ہے. لیکن اگر کوئی حج کر لیتا ہے کسی بھی طرح, بہرحال حج تو اس کا ادا ہو جائے گا,
فرض حج ادا ہو گیا,
فرض حج ادا ہو جائے گا. اور حج جو ہے جن ارکان کا نام ہے تو اس میں وقوف عرفہ ایک اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ ہے, طواف زیارت کا اپنا ایک طریقہ ہے, دیگر واجبات کا اپنا ایک طریقہ ہے. جب ان چیزوں کو کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا, حج ادا ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. دوسرا جو سوال تھا ان کا, وہ سوال یہ تھا کہ اس طریقے سے حج ادا کیا, یا دوسرا مثال لے لیتے ہیں, مختلف محکموں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, عوامی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ حج فرض نہیں ہوتا لیکن قرآن اندازی میں کوئی ٹکٹ نکل آتا ہے
جی,
یا کوئی بھیج دیتا ہے, یا کوئی مثال کے طور پر بالغ بچے ہیں
جی,
ان کے والد نے بھیج دیا, بھائی نے بھیج دیا, خود حج فرض نہیں تھا,
کوئی سبیل بن گئی,
کوئی سبیل بن گئی. تو اگر یہ حج کرنے جاتے ہیں تو 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ نیت یہ کریں کہ ہم نفری حج کرنے جا رہے ہیں, تو فرض حج ادا نہیں ہوگا.
صحیح.
دوسرا یہ کہ یہ نیت کریں کہ ہم فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں, فرض حج ادا ہو جائے گا. خود اگر یہ بعد میں صاحب مال ہوئے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہوگا. تیسری صورت یہ کہ کوئی بھی نیت نہ کریں, بس یہ ہو کہ حج کرنے جا رہے ہیں, تب بھی فرض حج ادا ہو جائے گا, اور ایسی صورت میں بھی دوبارہ ان پر جانا ضروری نہیں ہوگا.
جی مفتی, آپ اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے عدنان بھائی ماشاءاللہ سلسلے کے آخر تک موجود ہیں اور ان کی آواز سے بھی ہم فیضیاب ہو رہے ہیں, بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے, ان کی آواز ہی بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے. تو دو دعائیہ اشعار اسی پہ ختم کرتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کعبہ ہے, حرم
پہنچے حسن حج کر
حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر بھی